أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جی سو الحمد للہ ہماری بریک مکمل ہو چکی ہے اور ہم سب ریڈی ہیں اپنی نئی سورہ کو سٹارٹ کرنے کے لیے. یس, سورہ الدخان. انشاءاللہ آج ہم اس کو سٹارٹ کریں گے اور دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ایک ٹاپک رکھتی ہے. یہ ہمارے لیے بہت سارا کیا میسج ہے اس کے اندر. تو انشاءاللہ ہم سٹارٹ کریں گے سورہ الدخان آئی نمبر 1 سے لے کے 59 تک انشاءاللہ.
بسم الله الرحمن الرحيم. حم. والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فيها يفرق كل أمر حكيم. أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. لا إله إلا هو يحيي ويميت. ربكم ورب آبائكم الأولين. بل هم في شك يلعبون. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. يغشى الناس هذا عذاب أليم. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبق نمبر 238, آیت نمبر 1 سے 49, سورۃ الدخان. لیسن نمبر 238, آیت نمبر 1-59. چند باتیں سورت کے بارے میں. ترتیب کے اعتبار سے سورۃ الدخان 44 یعنی 44 نمبر کی سورت ہے. اس کا نام الدخان آیت نمبر 10 کے اندر ایک لفظ آیا ہے, یوم تاتی السماء بدخان مبین, کہ جس دن آسمان آئے گا ایک دھوئیں کے ساتھ واضح. اس میں یہ لفظ ہے, لفظ دخان کا معنی دھواں ہی ہوتا ہے. ہم اس کو دیکھیں گے. انگلش میں اس کو فوگی کہیں گے, یعنی ایک چیز جو کلیئر نہ ہو. سورۃ الدخان ان صورتوں میں سے کہ جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ حوامیم کی مسلسل صورتوں میں سے ایک صورت ہے. یہ صورت کب نازل ہوئی کوئی خاص واقعہ یا روایت تو ہمیں نہیں ملتی, لیکن اگر مضامین پہ غور کریں تو بالکل وہی انداز ہے جو سورۃ زخرف کا ہے. کفار کا انعد اسلام کے لیے بڑھتا جا رہا تھا. اناد اب عداوت میں بدل گیا، دشمنی ہوئی، اب ٹھکی چھپی بات جو تھی کھل کے سامنے آئی، پرسیکویشن اور ظلم و تشدد کے بازار کھل گئے۔ ایسے وقت میں پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اللہ، جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں ایک قحط آیا، اسی طرح تم میری بھی مدد اس قحط کے ذریعے کر، کیونکہ بعض لوگ سیدھی طرح مانتے نہیں ہیں، اور ہر نبی کے ساتھ ایسا ہوا کہ جب لوگ اس راستے کی اتنی بڑی رکاوٹ بنے کہ وہ پیغام دبنے لگا یا بدلنے لگا تو پھر بد دعا کی۔ میں نوٹ کیجئے گا کہ اللہ کے نبی کی طرح کسی بھی نبی نے اپنی ذات کے لیے بد دعا نہیں کی کفار پہ، ہاں جب ان کی کوششوں کی وجہ سے اسلام کا نقصان ہو تو ایک سچے دائی دین کے دل سے بھی بد دعا نکلتی ہے اور نبی کے بھی نکلتی ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی کی دعا قبول ہوئی، آسمان سے بارشیں بند ہو گئیں، خشک سالی ہوئی، ہر طرف خاک اڑنے لگی، کھانے پینے کی چیزیں نایاب ہو گئیں، مردار کھانے پہ مجبور ہوئے۔ ان کو یقین تھا کہ یہ اللہ کے نبی کی دعا کا اثر ہے۔ چنانچہ پھر اللہ کے نبی کے پاس ابو سفیان کو ایک لشکر کی صورت میں بھیجا، اس نے جا کے پھر رشتہ داریوں کا واسطہ دیا، پرانی دوستیوں کا وعدہ تعلق پیش کیا کہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ جب دعا کریں گے تبھی یہ مشکل جو ہے وہ دور ہوگی۔ اور آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پہ بجائے اس کے کہ پچھلی باتیں کہتے دہراتے، آپ نے ان کے لیے دعا کی، اور اس پر پھر وہ قحط ختم ہوا، آسمان سے بارشیں آئیں اور اس کے بعد لوگ پھر مطمئن ہوئے۔ ایک تو قحط پڑ گیا تھا، دوسرا یمامہ کا حاکم یمامہ بن اسال بھی مسلمان ہو گیا تھا، اور جب وہ مسلمان ہوا تو اس نے کہا کہ میں عربوں کو ایک دانہ بھی نہیں دوں گا اناج کا، قریش مکہ کو نہیں دوں گا، اور مکہ والوں کے پاس خود تو کچھ اگتا نہیں تھا، یمامہ سے یہ ساری چیزیں آتی تھی۔ جب اس نے بھی بائیکاٹ کر دیا تو پھر تو سمجھیں کہ ان کی آنکھیں باہر نکل آئیں۔ آخر پھر اللہ کے نبی کی فرمائش یا سفارش پہ یمامہ نے بھی ان کا اناج جو تھا کھولا۔ اگر آپ ان ساری چیزوں کو سامنے رکھے تو آپ کو ہر دور کے اسلام اور مسلمانوں کے حالات جو ہیں وہ کھل کے سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ اس صورت کے مضامین پہ اگر غور کریں تو سب سے پہلی بات ہے، اس قرآن کو تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا ہوا سمجھتے ہو، تم غلطی کر رہے ہو۔ پہلی ہی آیت اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قرآن اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہ انسان کا نہیں، اللہ کا کلام ہے۔ دوسرا مضمون کہ تم اس کتاب کی قدر و قیمت سمجھنے میں غلطی کر رہے ہو، تمہیں لگتا ہے تمہارے سروں پر ایک بلا ہے جو نازل ہو گئی ہے، حالانکہ یہ تو ایسی مبارک گھڑیوں میں نازل ہوئی کہ جب اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کو لے کر تمہارے پاس پہنچا۔ تیسرا مضمون اس سورت کا کیا ہے کہ تم اپنی غلط فہمی سے نکل آؤ جس میں تم اپنی نادانیوں کی وجہ سے پڑے ہو، اور غلط فہمی کیا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول اور اس کی کتاب کا مقابلہ کر لوگے، تم جیت جاؤ گے، حالانکہ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے تقدیر کے فیصلے اپنے ہاتھ میں رکھے، یہ اس کا فیصلہ تھا کہ اس نے تمہارے لیے اس شخص کو چنا جو تمہیں اللہ تعالیٰ کا پیغام دیتا ہے، اور اگر کسی کو اللہ کا یہ فیصلہ منظور نہیں تو جائے اللہ تعالیٰ کی دین کو روک کے دکھا دے۔ چوتھی چیز جو اس سورت کے مضامین میں ہے کہ اللہ کو تم خود بھی زمین و آسمان کا مالک سمجھتے ہو، خالق سمجھتے ہو، زندگی موت اس کے ہاتھ میں سمجھتے ہو، مگر اس کے باوجود دوسروں کو معبود بناتے ہو، اسی کے لیے حجتیں کرتے ہو صرف اس وجہ سے کہ باپ دادا کا نام۔ تو ذرا شعور کو استعمال کرو کہ اگر تم باپ دادا کا نام لے کر اس نبی کی مخالفت پہ آ گئے تو جب تم دنیا سے جاؤ گے تو اس وقت تمہارے پاس کون ہوگا۔ پانچویں چیز اس سورت کے مضامین میں ہے، وہ ہے کہ اللہ کی ربوبیت اور رحمت کا تقاضا ہے کہ تمہارا پیٹ بھی بالے اور تمہاری رہنمائی کا انتظام بھی کرے، اسی کے لیے اس نے رسول اور کتاب بھیجی۔ اور اس کے بعد وہ آیات بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ جس میں قحط کا تذکرہ ہے، اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستوں میں رکاوٹیں بن جاتے ہیں وہ دنیا میں ہی غربت کا اور فقیری کا اور مسکنت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ منگتوں کی طرح وہ دنیا میں کبھی غیر مسلموں سے مدد مانگتے ہیں، بڑی حکومتوں سے مانگتے ہیں، لیکن سمجھ نہیں آتی۔ اسی تناظر میں پھر اس صورت میں فرعون اور موسیٰ کا قصہ بھی بیان کیا گیا کہ آج جب آزمائش مکہ والوں پہ پڑی ہے، ٹھیک یہی آزمائش اس دور میں بھی پڑی تھی جب فرعون حکمران تھا، لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہ جب مانا تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کو بھی ڈبویا، اور وہاں پانی کا زیادہ ہونا وہاں فتنہ بن گیا، مکہ والوں کے لیے پانی کا کم ہونا فتنہ بن گیا۔ اور آخری مضمون پھر سورت کا آخرت ہے۔ اب آپ کو ساری صورتوں میں یہی انداز کم و بیش دکھے گا کہ بالکل آخر میں جنت اور جہنم، اور حقیقت ہے کہ قرآن پڑھنے سے پہلے ہمیں جنت اور جہنم دور دکھتی تھی، کہتے تھے اچھا ہوگی کوئی کبھی کہیں، ہاں دیکھیں گے، لیکن قرآن پڑھتے اور آخری ان پاروں میں جنت اور جہنم کا اتنا کثرت سے تذکرہ آتا ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ بس دروازہ کھولیں گے تو اس کے باہر جنت دکھے گی اور ہو سکتا ہے کہ دوسرا دروازہ کھلے تو وہ جہنم ہوگی۔ بھائیے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے سورت کو شروع کرتے ہیں، بہت ہی خوبصورت سورت ہے، اس کی فضائل بھی کچھ کتابوں میں پیش کیے جاتے ہیں لیکن ان کی روایتوں میں اختلاف ہے اس لیے میں ان کو بیان نہیں کر سکتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم حامیم حروف مقدات ہے، والکتاب المبین حق کو واضح کرنے والی کتاب کی قسم ہے، واو بھی قسم کا، الکتاب قرآن کے لیے، اور المبین قرآن پاک کا نام ہے، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے آپ کا ایک اپنا نام ہوتا ہے ایک ساتھ دوسرا نام لگ جاتا ہے، تو قرآن کو المبین بھی کہتے ہیں، اور مبین لازم اور متعدی دونوں ہوتا ہے، پیچھے بھی ہم نے بات کی تھی، یعنی خود بھی واضح ہے، سمجھنی آسان ہے، مشکل بالکل نہیں ہے، اور یہ دوسری چیزوں کو کھول کے بھی بیان کرتی ہے۔ سورہ زخرف کے شروع میں بھی یہی بات ہوئی تھی کہ یہ کتاب اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم نے اس کو بھیجا خیر و برکت والی رات میں، کہاں اِنَّا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ اِنَّا کنا منذرین، بے شک ہم نے اسے اتارا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں لکھی خود نہیں بولی بلکہ ہم نے اس کو بھیجا۔ دوسری بات کب بھیجا، لیلۃ مبارکہ برکت والی رات میں، لیلہ رات کو کہتے ہیں، مبارکہ برکت والی رات، کیا مطلب یہ برکتوں والی رات کون سی ہے، یہ وہی رات ہے جس کو سورۃ القدر میں بھی کہا گیا لیلۃ القدر، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، سورۃ بقرہ کی آیت 85 میں آتا ہے، سورۃ قدر کی پہلی آیت میں آتا ہے اِنَّا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو لہذا یہاں لیلۃ المبارکہ، سورۃ قدر میں لیلۃ القدر، اور سورۃ بقرہ میں شہر رمضان کا لفظ ہے، یہ تینوں ایک ہی رات کے لیے آیا جو کہ رمضان کی آخری راتوں میں سے کوئی ایک رات تھی۔ قرآن پاک تو 23 سال میں نازل ہوا دکھتا ہے، پھر یہ ایک ہی رات کی بات کیوں کی گئی، تو اس کے بارے میں وہ بات سن لیں جو انشاءاللہ سورۃ قدر میں جا کے قدر تفصیل سے ہم کریں گے، کہ قرآن پاک کے نزول کے دو مراحل ہیں۔ پہلا مرحلہ آپ کہتے ہیں نا یہ فیز 1 فیز 2، ہم بلڈنگ بنا رہے ہیں، فرسٹ فیز میں یہ چیزیں بن جائیں گی، دوسرے میں یہ بنیں گی، اس طرح سے آپ سمجھ لیں۔ تو قرآن کا نزول دو سٹیپس میں ہوا، پہلا نزول تھا لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک، یہ فرسٹ فیز تھا، سیکنڈ فیز تھا آسمان دنیا سے قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ پہلا فیز لوح محفوظ سے آسمان دنیا کا، یہ ایک دم ہوا تھا، جہاں بھی بات آتی ہے لیلۃ القدر، لیلۃ مبارکۃ، یا ایک رات میں یا رمضان کی رات میں نازل کیا، تو اس سے مراد لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ نزول ہے۔ پھر جب ہم وہاں سے آگے دیکھتے ہیں دنیا میں، تو وہ تقریباً 23 سال یعنی 22 سال کچھ مہینے بنتے ہیں، تو اس میں کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے، اشکال نہیں ہونا چاہیے، بس یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا تھا رمضان ہی کی رات میں کہ انسانیت کو سنوارنا ہے، اور اس کے لیے رہنمائی کا ایک آخری ایسا ناقابل تبدیل نسخہ بھیجنا ہے کہ جو رہتی دنیا تک کے لیے ہدایت نامہ ہوگا۔ یہ رات وہی رات تھی جس میں قرآن نازل ہوا، اور کیوں بھیجا، انا کنا منذرین، غور کیجئے گا، ایک ایک لفظ انذار کو ثابت کر رہا، ہم نے یہ قرآن کیوں بھیجا، تاکہ تم چومو، تم چاٹو، تم اس کی قسمیں کھاؤ، تم بیٹیوں کے سروں کے اوپر رکھو، اس کو رخصتیوں میں رکھو، اس کی آیتوں کے تعویذ بنا کے گلوں میں پہنو، اس کی آیتوں کو برکت کی نیت سے گھر کی دیواروں پہ چپکا دو، ہرگز نہیں، انا کنا منذرین، اللہ تعالیٰ نے یہ کہنے کے بجائے کہ یہ کتاب انذار کرتی ہے، یہ کہا ہم ہیں منذر، ہم سے بات کرو، یہ کتاب انذار کے لیے آئی تھی، ہم نے اس کو اعمال اور افعال اور فضائل کے لیے رکھ لیا۔ آج بہت سارے لوگ ہیں جو کتاب کو پڑھتے ہیں، کچھ برکت کے لیے پڑھتے ہیں، کچھ وظیفوں کے لیے پڑھتے ہیں، کچھ جنوں کو بھگانے کے لیے پڑھتے ہیں، کچھ ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، بہت تھوڑے ہیں جو اس کو انذار کے لیے پڑھتے ہیں۔ اور انذار نذر، پیچھے بہت دفعہ بات ہوئی، سورہ شورا میں تو بہت ہی ڈیٹیل سے بات ہوئی تھی، وقت آنے سے پہلے ڈرا دینا، یہ نہیں کہ سر پہ پڑ گئی مصیبت پھر نکل رہے ہیں کام کرنے، بارش پڑ گئی تو اب چھت بنانے نکلے، تو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے ساتھ وہ وعدہ پورا کیا جو سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 39 میں ہمیں ملتا ہے کہ آدم علیہ السلام اور حوا کو جب جنت سے نیچے نکالا تو کیا کہا، قل نحبتوا منها جميعا، ہم نے کہا سب چلے جاؤ ادھر سے، فإما يأتين مني هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، پھر میری طرف سے ہدایت آئے گی، پھر جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا اس کو کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا۔ تو وہ وعدہ جو آدم کی زمین پہ آمد کے موقع پہ کیا گیا اس کو اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں پورا کیا، اور آج ہمارے سامنے جو قرآن ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے بڑی برکت والی رات میں نازل کیا۔ اور یہ رات برکتوں والی کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ اس رات میں حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے انسانیت پر سب سے بڑا احسان کیا۔ پھر رات برکت علی اس لیے بھی ہوئی کہ اس رات میں فرشتے اترتے ہیں، اس کی ساری ڈیٹیلز انشاءاللہ ہمیں سورہ قدر میں ملیں گی۔ ایک مغالطہ تھوڑا سا دور کر دوں کہ کچھ لوگوں کو یہاں لیلۃ مبارکۃ سے 15 شعبان کی رات کی غلطی لگی، اور یہ ہے وہ آیت جو آپ کو اخباروں کے آرٹیکلز میں، بروشرز میں، یا کچھ ایسی کتابیں جن کی سند میں یا جن کی اوتھینٹیسٹی میں شک ہوتا ہے ان میں یہ آیت لکھی ہوئی ملے گی، اور لوگ اس کو 15 شعبان کے ساتھ جوڑ کر جس کو ہمارے ہاں شب برات کہا جاتا ہے پیش کرتے ہیں، اور یہی آیت پیش کرتے ہیں، اور چند ضعیف روایتیں، چند نہیں بلکہ کئی ضعیف روایتوں کی بنیاد پہ اس رات کی عبادت کو بخشش کی رات، قبیلہ بنی قلب کی بکریوں کے مطابق جہنم سے آزادی کی رات کرتے ہوئے مناتے ہیں، پھر اس کے اوپر اس رات قبرستان میں جا کے دعائیں پڑھتے اور کئی کام کرتے، چراغا کرتے ہوئے، حلوے پوریاں پکاتے ہوئے کھاتے دیکھتے ہیں۔ تو میں چاہوں گی کہ آپ سب اگر اس آیت کی اس ٹیکسٹ میں تفسیر سننا چاہیں تو آپ ویب سائٹ پہ جائیے، آڈیوز میں آپ کو ایک لنک دیکھے گا اسلامی مہینے، اس میں سے آپ شعبان کو کلک کریں گے تو انشاءاللہ اسی ایک آیت کی تقریباً ایک گھنٹے کی تفسیر ہے جس میں ہم نے اس کو شب برات کے کانسیپٹ میں کیا، تو وہاں آپ سن سکتے ہیں۔ یہاں تفسیر کی حد تک کتنی بات کافی ہے کہ یہ قرآن جو ہے اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے، اس کی برکتیں صرف ایک رات میں نہیں ہوتی، ساری زندگی کے لیے، اور اللہ چونکہ منذر ہیں تو وقت آنے سے پہلے مصائب اور آلام سے بر وقت آگاہ کر دیا، جو بچنا چاہے گا اللہ اس کو بچا دے گا، اور جو نہیں بچنا چاہتا اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اس کو پھر نہیں بچائے گا۔ سیدھی سی بات ہے، آپ نہیں بنتے جب آپ کو کوئی چاہ نہیں تو ہمیں کوئی راہ نہیں ہے، تو لہٰذا یہ کتاب صرف اس کو فائدہ دیتی ہے جو خود کو بدلنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے فیہا یفرق کل امر حکیم، اسی رات میں ہا کے نیچے لکھ لی لیلۃ مبارکہ، یعنی اس رات میں ہوتا کیا ہے، اترتے ہیں، یفرق فرقہ سے یفصلوا اور یبینوا کے معنوں میں یہاں فیصلہ کر دیا جاتا ہے، ملائکہ کے سپرد کر دیے جاتے ہیں کام، اور حکیم بمانی پر حکمت، کیونکہ اللہ کا ہر کام بحکمت ہوتا ہے، اسی طرح حکیم بمانی محکم، مضبوط اور پختہ، یعنی ایسی کتاب اتاری جس میں کوئی تغیر اور تبدیلی کا امکان ہی نہیں۔ اور اسی رات کے بارے میں بھی یہ بات صحیح روایات سے ملتی ہے کہ لیلۃ القدر ہی وہ رات ہے جس میں تقدیروں کے فیصلے ہوتے ہیں ایک سال تک، کس نے مرنا کس نے جینا۔ ہمارے ہاں یہ بھی 15 شعبان سے منسوب کیا جاتا ہے، پتے لگتے پتے جھڑتے، تو یہاں سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ پتے لگنے جھڑنے کا کام جو ہے رمضان کی لیلۃ القدر کی رات میں ہوتا ہے۔ بہت کم لوگ اس شعور کے ساتھ اس رات کو جاگتے ہیں، لیکن اس سے پہلے 15 شعبان کو اس شعور سے دیکھ چکے ہوتے ہیں۔ یہاں کہا من کل امر حکیم، اور سورۃ قدر میں کیا کہا، تنزل الروح والملائکۃ فیہا من کل امر، تو دونوں باتوں کو جمع کر لیجئے کہ اس رات پورے سال کے معاملات جو ہیں اس کا فیصلہ ہوتا ہے۔ یہ ہماری سمجھ کی کمی ہوتی ہے، اور اگر کل تک نہیں پتا آج پتا چل گیا تو کوئی بڑی بات نہیں، انسان اسی کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف لے جاتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ ذہن میں رکھیے کہ اس رات میں نہ صرف یہ کہ افراد کے فیصلے ہوتے ہیں، یعنی کس کو جینا ہے کس کو مرنا ہے، کس کو کتنا رزق ملنا ہے کتنا نہیں ملنا، بلکہ اس رات اقوام کے بھی فیصلے ہوتے ہیں، کون سی قوم اس سال ڈوبے گی، کس کو عروج ملے گا، کس کا تختہ الٹا جائے گا، کس کو کیا ہوگا، ملکوں کی قسمتوں کے فیصلے، آرگنائزیشنز کے فیصلے، گروہوں کے فیصلے، مسجدوں کی تقدیروں کے فیصلے، مدرسوں کے فیصلے اس ایک رات میں ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو دفتر پکڑا دیتا ہے کہ جاؤ اس کے اندر اب جو کچھ لکھا ہے اس پہ عمل کرو، تو گویا کہ قانون پاس ہو گیا، اسی کے اوپر عمل درآمد کیا جاتا ہے. امرم من عندنا، ہر حکم ہماری جناب سے نکلتا ہے، ہم ہوتے ہیں اس کو نازل کرنے والے. ہم ایسے نہیں کر دیتے کہ بھائی چھوڑ دو، چلو یہ کر لو، چلو یہ نہیں تو یہ کر لیتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا ہر حکم جو ہے وہ بہترین طریقے سے، پوری طریقے سے اس کے اوپر عمل کیا جاتا ہے، اور کوئی اللہ کے حکم کو چھوڑ نہیں سکتا. ہم تو کچھ کہہ بھی دیں تو پھر بھی کام ویسا ہو جائے تو بڑی بات ہے نا. ہم کچھ بھی سوچ لیں، اللہ کرے تو وہ کام ویسا ہو جائے تو ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ ڈھیل مل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی بات پتھر پہ لکیر سے بھی بڑی ہے. لہذا امرم من عندنا، آپ محسوس کر رہے ہیں اپنی بات بہت آ رہی ہے اس میں، انا کنا منظرین، امرم من عندنا، یفرق کل امر حکیم. اور اللہ تعالیٰ پھر کہہ رہے ہیں انا کنا مرسلین، ہم ہی ہیں کتاب و رسول کو بھیجنے والے. جس کو جھگڑا کرنا ہے آ کے ہم سے جھگڑے، جس کا گیلا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں ہونا چاہیے تھا، ولید بن مغیرہ کو ہونا تھا، آ کے ہم سے بات کرے. اب دیکھیے کہ بہت شاہانہ قسم کا انداز ہے صورت کا. بعض دفعہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، پھر لوگ ایشوز کرتے ہیں، کوئی بھی جگہ ہوتی ہے وہاں چھوٹے چھوٹے ایشوز کے لیے لوگوں کو اتھارٹیز دی ہوتی ہے کہ اچھا اس مسئلے کو آپ ٹیکل کر لیجیے گا، اس کو آپ کر لیں. کچھ لوگ آ کے کہتے ہیں نہیں جی فلاں بات نہیں ہو رہی، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اچھا اسے کہیں کہ آ کے مجھ سے بات کریں. یہ جو بات ہے نا مجھ سے بات کریں، یہ بندے کی ہوش گم کرنے والا سٹائل ہے. اللہ تعالیٰ کرے انا کنا مرسلین، تم اس رسول کی رسالت پہ اتنے کیوں پیچو تاپ کھا رہے ہو؟ تمہارا دل کیوں کڑ کڑ جا رہا ہے؟ کیوں جل رہے ہو؟ اور اس کو اللہ تعالیٰ جو عزت دے رہا ہے، جو اس کے ذریعے سے مکہ کے رسم و رواج کفار کے طور طریقے ختم ہو رہے ہیں، تو کیا تمہیں اللہ کے فیصلے پہ اعتراض ہے؟ آؤ پھر ہم سے بات کرو. تم تو اس کو عذاب کہتے ہو. دیکھیے مکہ والے اللہ کے نبی کو اپنے لیے بہت بڑی آزمائش سمجھے ہوئے تھے. گھر گھر میں فتنے، بیویاں ہاتھوں سے نکلتی جا رہی ہیں، عورتیں خود مختار ہوتی دکھتی جا رہی ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے تم نعوذ باللہ اس کو نحوسا سمجھتے ہو، حالانکہ رحمت من ربک، یہ سراسر آپ کے رب کی طرف سے رحمت ہے. رب کی رحمت ہے کہ اس نے تمہارے پاس اپنا آخری نبی بھیجا، اور اللہ نے یہ فیصلہ کوئی ایسی جذبات میں نہیں کیا. انہ ہو السمیع العلیم، بے شک وہی سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. اپنی مخلوق کی التجاؤں کو بھی سنتا ہے اور ان کو قبول بھی کرتا ہے، اور وہ اپنی مخلوق کی ضروریات سے باخبر بھی ہے، اور ان کے دلوں کے احساسات اور خیالات تک کو جانتا ہے. وہ صرف انسان کی ضروریات ہی نہیں پوری کرتا، وہ انسان کی خواہشات بھی پوری کرتا ہے. اس کو زبان سے کہنا ہی نہیں پڑتا ہمیں، وہ دل کے اندر اٹھنے والے خیال، اندیشے، ان چیزوں کو بھی رکھ لیتا ہے، پیش کر لیتا ہے. یہاں کون سی رحمت دکھی ہمیں اللہ کی؟ گھر والی، کوٹھی مل جاتی ہے، بیٹا مل گیا، فلاں پہ اللہ کی رحمت ہو گئی. اللہ کرے وہ بچہ ہونا ہے جو وہ رحمت ہی ہو. فلاں پہ بڑی رحمت ہوگی، اس کا رشتہ ہو گیا، اللہ کرے وہ رشتہ رحمت بنے. فلاں کو اپنا گھر مل گیا، اللہ کی رحمت ہوگی، اللہ کرے ایسا ہو. لیکن یاد رکھیے ایک چیز، رسالت رحمت کا حصہ ہے. جس کی زندگی میں کتاب آ جاتی ہے، اس کو پھر اللہ کی رحمتوں پہ یقین آنے لگتا ہے. فرمایا رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، وہ جو رب ہے آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اگر حقیقت میں تم ایماندار ہو، اگر حقیقت میں تمہیں سمجھ آ جاتی کہ اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت جو ہے وہ ہوئی جو زمین و آسمان کے سارے معاملات کو چلا رہا ہے، تو پھر تم کبھی بھی اس کے اس فیصلے پہ اعتراض نہ کرتے. تم یقیناً اس نبی کو اپنے ہاتھوں پہ لیتے، تم تو اس کو جی صدقے کرتے کہ اللہ نے اپنا نبی بھیجا، ہم پہ رحمت ہوئی، زمین و آسمان کے رب نے کسی کو نومینیٹ کر کے ہمارے پاس بھیجا. لیکن اگر تمہارے دل میں کینہ، بغض اور حسد ہے اس نبی کے لیے، تو مان جاؤ کہ تمہارا ایمان داغدار ہے، کانا ہو گیا. سیب کو داغ لگتا ہے نا، پھینک دیتے ہیں. اس طرح جب دل کے اندر شک کا کیل کھستا ہے نا، تو رحمت بھی زحمت لگنے لگتی ہے. اللہ کے نبی کے ساتھ جو ان لوگوں نے کیا سو کیا، اللہ تعالیٰ اسی کے جواب میں ان کو بتا رہے ہیں کہ تم ہوش کرو، تم جو مرضی کرو، لیکن یہ میرا بھیجا ہوا رسول ہے، اور اس کے راستے میں تم جو رکاوٹ کھڑی کرو گے میں تم سے نپٹوں گا. اور بات نہیں سمجھ آئی کس رب کا بھیجا ہوا ہے، یہ کس رب کا فیصلہ تھا، تو سمجھ لو لا الہ الا ہو یحیی و یمیت، نہیں کوئی الہ سوائے اس کے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے. یہ ہے حقیقت جو روزے روشن کی طرح واضح ہو گئی. بلندیوں اور پستیوں میں جو کچھ ہے اس کا خالق اور مالک اللہ ہے، اس کا کوئی فعل حکمت سے خالی ہی نہیں، اس کا ہر فیصلہ اس کی رحمت کا مظہر ہے. اس حقیقت سے جو انکار کرے گا وہ پرلے درجے کی حماقت کا اظہار کرے گا، ایک رب کو چھوڑ کر باپ دادا کے نام لے کر اتنوں کو پوجنا پنانا یہ کون سی بڑی بات ہے؟ بتاؤ کس کے ہاتھ میں حیات اور کس کے ہاتھ میں ممات ہے؟ یحیی و یمیت، جن باپ دادا کے نام لے کر تم اتراتے ہو، جیتے ہو، ان کی نسبت پر تم فخر کرتے ہو، جن کی جائیدادوں کے مالک اور وارث تم بنے ہوئے ہو، ان کا خالق اور مالک بھی اللہ تھا، تو اتنی باکمال اور اتنی ذوالجلال والاکرام ہستی پر ایمان نہ لانا اس سے بڑی نادانی کیا ہوگی؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگلی آیات میں، ربکم و رب آبائکم الاولین، تمہارا بھی رب ہے تمہارے پہلے باپ داداؤں کا بھی، کیوں لڑتے ہو، کیوں جھگڑتے ہو، کیوں اس کا انکار کرتے ہو؟ بل ہم فی شکی یلعبون، بلکہ وہ شک میں پڑے کھیل رہے ہیں۔ دیکھیے یہ ہے وہ کنٹا جو انسان کو نور یقین سے محروم کر دیتا ہے، شک۔ شک اتنی بری چیز ہے، ساری کوششیں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں، سارا جوش جذبہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، شک ہر چیز کو چاٹ کے رکھ دیتا ہے، زندگی کا حسن ختم کر دیتا ہے شک۔ اب جن کو اس کتاب پہ شک ہے ان کا دل لگے گا اس کتاب میں؟ آپ کہتے ہیں میں بڑی فوکس ہو کے پڑھا رہی تھی، ایک دم پتہ نہیں مجھے کیا ہوا، میری طبیعت گر گئی، کوئی کہتا ہے کہ میرا کوئی مسئلہ ہو گیا، کوئی کہتا ہے میرے اوپر رکاوٹیں کھڑی ہو گئیں، کوئی کہتا ہے میرے گھر میں بہت مشکلات آ گئی۔ میں سوچتی ہوں کہ کہیں آپ کے دل میں شک تو نہیں آ گیا۔ لکھ لیں ایک بات، ذالک الکتاب لا ریب فی، لا ریب فی، لا ریب فی، جس کے دل میں اس کتاب کے بارے میں ہلکا سا بھی شک آ جائے گا اللہ اس کو اس کتاب سے دور کر دے گا۔ نماز سے جو شک کرتے ہیں کہ کوئی بات نہیں پڑھے نہ پڑھے، آپ دیکھیں وہ نہیں پڑھتے، کوئی کہتا نہیں کبھی پڑھ لیں گے کبھی نہیں پڑھیں گے، شک آ گیا۔ کتاب کا شک، نبی پہ شک، اور یہاں خاص طور پہ جس ٹیکسٹ میں بات تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی۔ اللہ کہتے ہیں ان کو شک پڑا ہوا ہے کہ اللہ کا نبی آیا ہوا کیوں ہے، یہ اللہ کا نبی کیوں ہمیں صبح شام انتظار کرتا ہے، شاید ان کو لیڈر بننا ہے، شاید ان کو پیسے جمع کرنے ہیں، شاید ان کو یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ اور یلعبون کون سا کھیل تھا؟ گڈیاں پٹولے کھیل رہے تھے، کیا کھیلتے تھے؟ یہ دنیا داری کے کام۔ ومل حیات الدنیا الا لعب ولهو، یہ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے جس میں پڑے ہوئے، بہت بڑی وجہ ہوتی ہے دین، دینداروں پہ شک، اس کی بہت بڑی وجہ کیا ہے کہ اپنے کھیل تماشوں میں دل زیادہ لگ رہا ہوتا ہے۔ کہا کوئی بات نہیں، چھوڑ دیجیے ان کو، فرتقب، آپ ذرا انتظار کریں، رقیبا، رقیب، یہ رقب، رقبہ کہتے ہیں گردن کو، رقیب کہتے ہیں وہ جس کی نظر آپ کی گردن پہ ہو۔ گردن پہ کس کی نظر ہوتی ہے؟ دشمن کی، کیونکہ اس نے آپ کی گردن کاٹنی ہوتی ہے۔ تو فرتقب میں انتظار کا معنی بھی ہے اور انجام کو دیکھنے کا معنی بھی ہے۔ کہا نبی آپ انتظار کیجئے، یوم تاتش سما بدخان مبین، اس دن کا جبکہ ظاہر ہوگا آسمان پر صاف نظر آنے والا دھواں، کیا ہوگا اس وقت؟ یخشن الناس، جو چھا جائے گا لوگوں پر، ھذا عذاب علیم، یہ دردناک عذاب ہوگا، پہلے سے خبر دے دی گئی جس کا تذکرہ ہم سورت کے تعارف میں کر چکے، کہ جب اللہ کے نبی کو خوب ستایا گیا، دولت اور اپنی عشرت کے نشوں میں چور تھے، دنیا کے مال اتنے تھے کہ ہر قافلہ بڑے سونے چاندی سے بھرا ہوا آ جاتا، اس دولت نے ان کو متکبر بنا دیا، اور جو ہی دل میں بڑائی کا احساس آتا ہے حق کی آواز سنتی ہی نہیں ہے۔ قرآن کی آیات جو بینات تھی ان کا تدبر کرنے کی بجائے انہوں نے اس پہ شک کرتے ہوئے کھیل تماشا شروع کیا۔ اللہ اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں چند دن انتظار کیجئے، وہ کہت آنے والا ہے کہ یوں اللہ کے عذاب کے شکنجے میں کسے جائیں گے کہ ان کو سمجھ آ جائے گا، اور نہ ان کے گھروں میں بادل آئیں گے، نہ بارشیں برسیں گی، نہ ان کے صحراؤں میں کھیت لہلہائیں گے، اور ان کے کھیت اور ان کی چراگاہیں جو ہیں یہ ویران ہو جائیں گی۔ پہلے سے خبر دی، خاک اڑے گی، دیکھنا ساری فضا ابر آلود ہوگی، اور اتنی کمزوری ہو جائے گی کہ جب یہ آسمان کی طرف دیکھیں گے تو ان کو دھواں دکھے گا۔ اور یہ سب ہوا، کہتے ہیں کہ اتنی نکاہت تھی کہ ان میں سے جب کوئی آسمان کی طرف دیکھتا تو اس کو دھواں دکھتا۔ اسی کا تذکرہ ہے کہ تاتش سما بدخان مبین، اندھیرا چھا جائے، جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں نا آنکھوں کے آگے اندھیرا آ رہا ہے، چکر آ رہے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی، میری نظر ایک جگہ نہیں ٹکتی۔ اس وقت ان کی زبان پہ کیا لفظ ہے؟ ربنا اکشفن العذاب انا مؤمنون، اس وقت کہیں گے ہمارے رب دور کر دے ہم سے عذاب، ہم ابھی ایمان لاتے ہیں۔ اب ایمان یاد آیا ان کو، آج ایمان کون سا ایمان؟ انا لہم الذکرہ، ان کے نصیحت قبول کرنے کی امید اب کہاں رہی؟ جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں نا بڑی دیر کی مہر باتیں آتے، یہ اب ایمان لائیں گے، اب نصیحت لائیں گے جبکہ رسول روٹ کے جا چکا، وقد جاہم رسول مبین، اور حالانکہ ان کے پاس تشریف لائے تھے رسول روشن دلیلوں کے ساتھ، ثم تولوا عنہ، پھر انہوں نے منہ پھیر لیا ان سے، وقالوا معلم مجنون، کہنے لگے سکھلایا ہوا دیوانہ، یہ لقب ہمیں ملا آج تک معلم مجنون، مجنون معلم، انا کاشف العذاب قلیلا، ہم دور کرنے والے ہیں عذاب کو قلیل عرصے کے لیے، انکم عائدون، تم پھر کفر کی طرف لوٹ جاؤ گے، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس نبی کی دعا سے ہی صحیح یہ قحط کا عذاب کچھ دن کے لیے ان سے ہٹ جائے گا، لیکن کیا اس کے بعد ان کو عقل آ جائے گی؟ چند دن نہ گزرے پھر وہی ساری باتیں، اندر سے بیماری دور نہ کرے نا کبھی بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا، ہم بعض دفعہ حالات کی ریزسٹنس سے تھک جاتے ہیں، پھر کہتے نہیں بس اب نہیں کروں گی، اب ایسا نہیں کروں گی، دو چار دفعہ کے بعد پھر وہی کرنے لگ جاتے ہیں، جب دل سے کفر نہیں جاتا نا، کفر کی ہمدردیاں اور کفر کی محبتیں بھی نہیں جاتی، یہی بات اللہ تعالیٰ نے ادھر بتا دی کہ اللہ کے نبی کی دعا کے باوجود بھی تھوڑے دن کے لیے عذاب ان سے ہٹا، لیکن پھر یہ دوبارہ کفر کی طرف آئیں گے، کوئی بات نہیں، یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ، جس روز ہم انہیں پوری شدت سے پکڑیں گے، انا منتقمون، اس روز ہم ان سے بدلہ لینے والے ہیں، ان بطش ربک لشدید، تیسرے بارے میں بھی آتا ہے اللہ کی پکڑ ہے، پیچھے بھی ہم پڑھ چکے، اذا بطشتم بطشتم جبارین، جب تم پکڑتے ہو تو پکڑتے ہو جابر بن کر، یہ اللہ کی پکڑ تھی، اب دیکھیے کہ بعض لوگوں نے ان ساری آیتوں میں قیامت کا بھی منظر کہا کہ یہ شاید قیامت کے دن ہوگا کہ آسمان دھواں دھواں ہوگا، لیکن پوری آیتوں کو اکٹھا میں نے آپ کے سامنے اس لیے رکھا کہ کوئی حساب نہیں بنتا، قیامت کا حساب جب آئے گا تو کیا پھر وہ ہٹے گا، دور نہیں کیا جائے گا، اس لیے ان کاشف العذاب کی بات تو وہاں ہو ہی نہیں سکتی، کچھ لوگوں نے کہا کہ ادھر قیامت کے قریب یعنی قرب قیامت کے قریب جو ایک دھوئیں کا عذاب آنے والا ہے اس کا تذکرہ ہے، کہ جو سب لوگوں کو ہانگ کر میدان محشر کی طرف لے جائے گا، وہ بھی تفسیر کوئی سارے مضمون کی طرف نہیں ملتی، کیونکہ پورا مضمون آپ کو سمجھ بھی آ رہا ہے کہ رسول کا آنا اور رسول کو جھٹلانا اس سے ریلیونٹ ہے، تو لہٰذا اس کی سب سے بہترین تفسیر وہی ہے جو ہم پہلی دفعہ میں کر چکے، کہ اللہ کے نبی کے دور کے اس واقعے کی طرف اشارہ ہے جو آپ کی بد دعا کے ذریعے ان کے ساتھ پیش کی گئی تھی، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو الزامات تھے اس کی بات کی، کہتے ہیں کہ ان کو مردار کتے تک کھانے پڑے، جانوروں کے اونٹوں کی جو اوجری ہیں ان کا پانی تک یہ پی گئے، میں سوچتی تھی اسلام کے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے اور ان لوگوں کی وجہ سے اسلام پہ جو مشکلات آتی ہیں وہی چیزیں کفر کی طرف یا نافرمانیوں کے ساتھ خود بخود بھی آنے لگ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس بات کو پیش کر کے پہلے سے متوجہ کر دیا کہ دیکھو جن لوگوں کو اللہ کی یہ باتیں سمجھ نہیں آتی وہ حقیقت میں خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، اب ایسی آیتوں کو پڑھنے کے بعد ہمارے دل میں کیا آنا چاہیے کہ دیکھو کتنے برے تھے نا، کتنے خراب تھے، ان کو تو چھوڑ دیجئے وہ کتنے خراب تھے، ہم اپنے حالات پہ دیکھیں کہ کل تو اللہ کا نبی موجود تھا اور آج تو نبی کی کتابیں، نبی کی باتیں، نبی کے اقوال اور نبی کے ذریعے سے ملا ہوا یہ قرآن موجود ہے، آج ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا آج کیا حال ہو سکتا ہے اس کے معاملے میں، کیا آج ہمارا یہاں تک معاملہ نہیں ہے کہ ہم نے سب سے پیچھے ڈالا تو نبی کی بات کو ڈالا، نبی کے ذریعے جو پیغام آیا اس کو ہم نے سب سے پیچھے ڈال دیا، تو اس لیے انسان کو ہر وقت فکر کرنی چاہیے، اس آیت کی روشنی میں وہ حدیث بھی کوٹ کی جاتی ہیں جو قیامت کے قریب دھوئیں کی ہوگی، میں ادھر اس لیے نہیں کر رہی کہ وہ تفسیر ہمیں کوئی اس کے قریب نہیں دکھتی، لیکن انشاءاللہ جب ہم اپنی کتاب علامات قیامت کا بیان پڑھیں گے تو اس کے اندر وہ چیز بہرحال مل جائے گی، اب یہاں یہ بات بیان کرنے کے بعد کہ یہ سب کچھ ہوا، اب بتایا گیا کہ مکہ والوں کی یہ پکڑ جو ہوئی یہ کوئی پہلی بات نہیں تھی، وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے آزمایا تھا اس سے پہلے قوم فرعون کو بھی، وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ، اور آیا ان کے پاس معزز رسول، کون سا رسول، حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، کہ دیکھو جب ان پہ عذاب کے کوڑے پڑتے ہیں یہ بل بلاتے ہیں، منتیں مانتے ہیں، پھر جب عذاب ٹل جاتا ہے پھر وہی کام کرتے ہیں، تو یہی عادت تو قوم فرعون کی تھی، پیچھے ہم نے پڑھا ابھی پچھلی سورت میں کہ بار بار عذاب آتے تھے، بار بار یہ توبہ کرتے تھے, توبہ کے بعد دوبارہ ان کے ساتھ یہی معاملہ ہو جاتا تھا اور چل پڑتے تھے. اور یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کریم کا ٹائٹل جو ملا, یہ بھی ایک ان کے لیے بہت بڑی ایک اچھی خوبصورت چیز ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو ہم تمہیں پکڑ رہے ہیں تو ان کو بھی کل پکڑیں گے. جو بتش تم کی بات گزری وہاں ایک چھوٹا سا پوائنٹ نوٹ کر لیں کہ بعض کہتے ہیں کہ اس میں غزوہ بدر کی طرف اشارہ تھا. مکہ والوں کو کہا گیا کہ آج تم اس نبی کے راستے میں روڑے اٹکا رہے ہو, چند سال کی دیر ہے, دیکھنا غزوہ بدر جب ہوگی تو اس وقت تمہارے 70 مارے جائیں گے, 70 قیدی کیے جائیں گے. اور وہ گرفت ہوئی واقعی, لیکن پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے دوسروں کو موقع بھی دیا. تو ایک بات کو کئی طریقے سے آپ لے سکتے ہیں. خلاصہ اپنے سامنے رکھا کریں کہ جو حق کے راستے میں روڑے اٹکاتے ہیں وہ کسی جگہ چین نہیں پائیں گے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کوئی نبی کیوں آتا ہے, اس کا پیغام کیا ہوتا ہے؟ ان ادو الیہ عباد اللہ, اس نے فرمایا تھا کہ میرے حوالے کر دو اللہ کے بندوں کو. کن کو؟ بنی اسرائیل کو. موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا پہلا مقصد بنی اسرائیل کا چھٹکارا تھا. حضرت موسیٰ نے کیا کہا کہ اللہ کے بندوں کو آزاد کر دو, انی لکم رسول امین, بے شک میں تمہارے لیے معتبر رسول ہوں و امانت ہوں, میں کوئی غلط کام نہیں کرتا. و اللہ تعالی علی اللہ, اور نہ سرکشی کرو اللہ کے مقابلے میں. یعنی اللہ کے مقابلے میں کیسے؟ کہ موسیٰ کے مقابلے میں کر رہے تھے تو وہ گویا کہ اللہ ہی کے مقابلے میں ہوئی. انی آتیکم بسلطان مبین, اور بے شک میں لے کر آیا ہوں تمہارے پاس اپنی رسالت کی کھلی دلیلیں. وانی عصت بربی وربکم ان ترجمون, اور بے شک میں نے پناہ لے لی ہے اپنے رب کی اور تمہارے رب کی کہ تم مجھ پر پتھراؤ کر سکو. حضرت موسیٰ کو مارنا چاہ رہے تھے, کہا کہ تم مجھے پتھر مارتے ہو, میں اس بات سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي, اور اگر تم مجھ پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں, تو فَاعْتَزِلُونِي, تو پھر مجھ سے کنارہ کش ہو جاؤ, مجھے تمہاری ضرورت نہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بڑی دو ٹوک باتیں. اب دیکھیں کہ فرعون اور اس کی قوم قبطی تھے, بنی اسرائیل کا وطن کنعان تھا. حضرت یوسف علیہ السلام کے عہد میں کنعان سے ہجرت کر کے یہ لوگ مصر میں آ گئے. چند سال گزرے, اچھے رہے, محنت کی, مصر میں ان کو عزت ملی. خوشحالی کی وجہ سے مصری لوگ ان سے حسد کرنے لگے. قبطیوں کے دلوں میں قومی عصبیت کی وجہ سے ان کے دل میں بغض پیدا ہو گیا کہ یہ اب ہماری زمینوں پر قبضہ کر لیں گے, اب ہماری چیزیں ان کے ہاتھوں میں چلیں گی. چنانچہ حکومت کے ساتھ مل کر سازشیں کی اور بنی اسرائیل کو غلام بنا دیا. بنی اسرائیل غلام بن گئے. بات بات پہ سزائیں ملتی, جسمانی مشقتیں ملتی, جانوروں سے بھی زیادہ ان کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا. ان کی مزدوری کرتے, ان کے گھروں کو بناتے, ان کی عورتیں ان کے بچوں کو پالتی تھی. بالآخر اللہ تعالیٰ کو رحم آیا, حضرت موسیٰ کو بھیجا. انہوں نے آ کر فرعون سے کہا کہ ان بندوں کو میرے حوالے کرو. یہاں لفظ بڑا قابل غور ہے, ان ادو الیہ عباد اللہ. پہلے ادو کیا ہے؟ ادا کرنا. اردو میں بھی کہتے ہیں نا, ادا کر دو, میری طرف کر دو اس کو. دوسری بات دیکھیے, عباد اللہ کیوں کہا؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ ادو الیہ بنی اسرائیل؟ عباد اللہ کہہ کر بتا دیا کہ بندہ غلام ہے تو رب کا. کسی انسان کو اس چیز کی اجازت نہیں کہ وہ کسی کو غلام بنائے, لہذا قوم کی آزادی کا مطالبہ تھا. پھر انی لکم رسول امین کیوں کہا؟ کیونکہ میں خود یہ باتیں نہیں کر رہا, میں کوئی تمہارا سیاسی حریف نہیں ہوں کہ ان بندوں کو لے کے یہ ووٹ میں نے لے جانے, اور یہ کل تک تمہارے قبضے میں بندے تھے, آج میں اس کو اپنے قبضے میں لے کے جا رہا ہوں. میرا اس سے کوئی تعلق نہیں, میں تو رسول امین ہوں. حق بات کہوں گا, ان کو بھی کہوں گا اور تم کو بھی کہوں گا. یہ نہ سوچو کہ یہ بات صرف میری ان بنی اسرائیل کے لیے, جو پیغام میرا ان بنی اسرائیلیوں کے لیے وہی تمہارے لیے. آپ دیکھیے کہ حق اتنا دو ٹوک ہوتا, اس میں یہ باتیں نہیں ہوتی کہ کس سے کیا کہنا ہے, کب کہنا ہے, یہ کس سٹیٹس کا بندہ ہے, یہ ہمارا بندہ ہے کہ غیر ہے, یہ بات ہمارے لیے ہے تو کسی دوسرے کے لیے یہ چیز نہیں ہو سکتی. بلکہ حق والا تعصبات سے, گروہوں سے, جماعتوں سے, لوگوں کے ایک دوسرے کے ساتھ کوئی نسبت رکھنے سے بے نیاز ہوتا ہے. اس کا پیغام ہر ایک کے لیے ایک ہے. دوست کو بھی وہ یہی کہے گا, دشمن کو بھی یہی کہے گا کہ لوگ رب کے بن جاؤ. یہ سچی دعوت کی ایک بہت بڑی پہچان ہوتی ہے کہ اس کو سب سے زیادہ فکر یہ کہ لوگوں کی آخرت سمر جائے, جب قبر میں جائیں تو ان کے پاس کوئی چار چھ عمل ہوں کہ جس کی بنیاد پہ اللہ کو رحم آ جائے اور ان کو معاف کر دے. اس لیے ان چیزوں کو بہت زیادہ جکڑ بندیوں میں رکھنا, یہ بندوں کو اپنا غلام بنانا ہوتا ہے. اللہ تعالی علی اللہ, یہ دوسری چیز ہے کہ دیکھو اللہ کے مقابلے میں میرے پر چڑھائی نہ کرو, بڑا نہ بنو, مجھے یہ نہ کہو, وہ نہ کہو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ چیز ہوتی ہے کہ جو بندے کو واقعی خود کو بڑا بنا کر اللہ کے مقابلے میں بھی کھڑا کرنے کے قابل کر دیتی ہے. آپ دیکھیں کہ بندہ اگر خود پرست ہو جائے تو خدا پرست کیسے بنے گا. اور پھر اس کے بعد اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی جا رہی کہ ان ظالموں نے موسیٰ کو رجم کرنے تک کی نیت کر لی تھی, اسی لیے تو کہا کہ انتر جمونی, تو اگر ان پہ پتھر برسے تو آپ پہ بھی تو برسیں گے نا. میں غور کر رہی تھی کہ حق کے ساتھ میم کا بڑا تعلق ہوتا ہے. نمبر ایک مخالفت, نمبر دو مدد اللہ کی. آپ دیکھیے کہ مخالفتوں کا بھی ہوتا ہے بہت زیادہ زور, لیکن اسی کے ساتھ اللہ کی مدد بھی شدید ہوتی ہے, پھر معاونت ساتھی ملتے جاتے ہیں. کتنے میم آپ جمع کریں گے نا, آپ دیکھیں گے کہ حق کے راستے میں ہر دور میں یہی ہوا. نبیوں کا معاملہ ہو, بعد والوں کا معاملہ ہو, جو حق بات لے کر جائے گا اس کو سمجھ آ جائے گی کہ ساری دنیا مل کر میرا بال کا بیکا نہیں کر سکتا. ایسی چیزیں فرعون نے بھی کل کہیں, اس کے بعد مکہ کے لوگوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہی, تو کہا تم جو کہتے ہو کر لو, نہیں مانتے نہ مانو, فاتذلونی, مجھے چھوڑ دو, میں تم سے کنارہ کش ہوں. کیا پھر ایسے لوگوں کی ہدایت سے مایوس ہو جانا چاہیے؟ اور کیا نبیوں کا یہ کہنا کہ تم ایمان نہیں لاتے تو میری جان چھوڑو, کیا اس بات کی دلیل تھی کہ اچھا نہیں تو ناسی میں اکیلا جنت میں جاتا ہوں؟ نہیں. کہاں کس سے الگ ہوا جائے, یہ ایک چھوٹا سا جملہ نوٹ کیجئے یہاں پہ. جب کسی کے اثر سے آپ کا دین بھی خراب ہونے لگے اور اتنی خاموشی سے رنگ چڑھتا ہے کہ اللہ کی بنا ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا, اور ہم کسی کے شہر میں آ چکے ہوتے ہیں, ہم کسی کے رنگ میں رنگے جا چکے ہوتے ہیں, ہم کسی کے معاملے میں بالکل اسی کی سوچ بولنے لگ چکے ہوتے ہیں, لیکن جب بندے کو ایسی فیلنگ آئے کہ نہیں میرے اندر ریزسٹنس نہیں ہے, میں اب اس کو زیادہ اپنی طور پہ سٹرگل میں نہیں لا سکتا, تو پھر چھوڑ دیجئے. مثال دیتی ہوں کہ کسی جگہ بیماری کے جراثیم ہے, ہر بندے کو وہاں سے نہیں نکلنا, وہاں سے ہٹنے کی ضرورت نہیں ہے. کسی کو لگ رہا نا کہ میں اس بیمار ماحول میں نہیں رہ سکتا اور میرے اندر جراثیم آ رہے ہیں, تو وہ تھوڑا سا دو قدم چھوڑ کے وہاں الگ ہو کے بیٹھ جائے. تو جب کفر اور شرک کے ساتھ اس طرح کی دوستیاں اور محبتیں رہتی نہیں, کوئی بات نہیں, تو پھر انسان کا اپنا دین خراب ہوتا ہے. اس اصول کو زندگی کے ہر اصول میں لے لیجئے, شوہر اور بیوی کا معاملہ ہے یا خاندانی اور گروہی معاملہ ہے. جہاں انسان کو یہ ڈر ہو کہ میرے ایمان پہ چوٹ پڑے گی, تو پھر فاتذلونی, پھر چھوڑ دیجئے. اور جب لوگوں کو انسان چھوڑتا ہے تو فکر لگ جاتی ہے کہ تنہا رہ جاؤں گا, یا لوگ مجھے چھوڑ دیں گے تو میں تنہا رہ جاؤں گا. کبھی تنہا نہیں رہتا, ساری دنیا ساتھ چھوڑ دے, حق کو پھر بھی مدد ملے گی. فدا ربہ, پس پکارا موسیٰ نے اپنے رب کو, ان ہؤلاء قوم مجرمون, الہی بلا شبہ یہ مجرم لوگ ہیں. دیکھیے نبیوں کا معاملہ کہاں جڑتا ہے, لوگ ستائے پکار رب کو, کچھ چاہیے پکارا رب کو. موسیٰ کی ساری دعاؤں کو آپ جمع کر کے دیکھ لیں کہ ربی انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر, کھانا گھر کپڑے سب چاہیے تھا, کہا یہ مانگ لیتا ہوں, یہاں قوم دشمن بنی تو رب کو پکارا. وہ ذاتی ضروریات تھی, روٹی کپڑا مکان, یہاں گروہی اجتماعی زندگی کی مجبوریاں, لوگ مس انڈرسٹوڈ کر رہے, تو کہا اللہ تو میری مدد کر. یہ ہے ایک سچا سہارا, آپ کی ذاتی زندگی کے غموں کو دور کرے گا. یقین کریں اللہ کو سنانے کی عادت ہو گئی نا, تو الحمدللہ کسی دوسرے در کی طرف کسی دوسرے سہارے کو دیکھیں گے بھی نہیں. فدا ربہ, رب کو پکارا, ان ہؤلاء قوم مجرمون, اللہ یہ دیکھو کیسی ظالم قوم ہے, میں ان کے پاس کیا پیغام لے کے آیا اور یہ مجھے رجم کرنے پہ آگے, یہ مارنے پہ آگے, ایمان لانے کی بجائے یہ دشمن بن گئے. اور یہ پہلے دن کی دعا نہیں تھی, یہ آخری باتیں, لمبا عرصہ گزر گیا, معجزات دکھا دیے, یہ متاثر نہ ہوئے, دن بدن ان کے ظلم و ستم میں اضافہ ہوا. کئی سال کی تبلیغ کے بعد جب لوگ اپنے عادات نہیں چھوڑتے تو کہا اللہ بس اب ان کو چھوڑ دو, اب میں نہیں رہ سکتا ان کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ٹھیک ہے, ہم نہیں کہتے کہ آپ یہیں بیٹھے رہے, فاسری بھی عبادی لیلن, بس لے چلو راتوں رات میرے بندوں کو, انکم متبعون، بے شک تمہارا تعاقب کیا جائے گا. ایک ہوتا ہے متبعون، وہ کون ہوں گے؟ پیروی کرنے والے. تو متبعون جن کی پیروی کی گئی، یہ مفعول ہے، اسم مفعول ہے، وہ اسم فاعل ہوگا. میرے بندے کس کو کہا گیا ادھر؟ بنی اسرائیل. آیت 18 کو دیکھ لیجئے، تو عباد اللہ کس کو کہا گیا؟ بنی اسرائیل کو. ادھر کن کو کہا عبادی؟ بنی اسرائیل. آج وہ بنی اسرائیل کیا کر رہی ہے؟ ذرا سوچئے، غور کیجئے. اللہ اس کتاب کو جس کے وہ دشمن بنے ہوئے ہوں گے آج کے دور میں، اس میں انہی کو اپنے بندے کہہ رہا ہے نا، تعصب کی بات. انکم متبعون، اور یہاں ایک اصول بھی بتا دیا کہ جو حق کے ساتھ نکلے گا، حق کے قافلے لے کے جائے گا، اس کا پیچھا ضرور کیا جائے گا. وہ رات کو نکلے، وہ دن کو نکلے، وہ گرمی سردی میں نکلے، بہرحال لوگ پیچھا ضرور کرتے ہیں. حق والے کسی کا کچھ لے کے تو نہیں جا رہے ہوتے. پیچھا کیوں کیا جاتا ہے؟ کیونکہ حق والے ان کی ان ساری کئی سال کی ساکھ کو خراب کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے لوگ پیچھا کرتے ہیں. ان کا راستہ چھوڑ دو، جو کر رہے ہیں وہ ان کو کرنے دو، تمہیں وہ کچھ نہیں کہہ رہے. لیکن لوگ یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ لوگ ہمارے مقابلے پہ جو ہم نے اصول اور ضوابط اور جو عقائد عام کیے ہوئے تھے، اس کو پھیر کر کسی دوسرے عقیدے پہ لوگوں کو لے جائے. چاہے وہ عقیدہ قرآن اور سنتی کا کیوں نہ ہو. موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے گئے، فرعونیوں نے پیچھا کیا، پیچھے ہم پڑ چکے، آگے سامنے. اب ذرا موسیٰ کی حالت کو پہ غور کر لیں. سامنے بڑا سمندر، پیچھے اتنا بڑا دشمن کا قافلہ، لاکھوں میں تھے. اب کیا کریں؟ ہم ایسے وقتوں میں ڈواں ڈول کہتے نہیں، اتنے بڑے سٹیپس نہیں لینے چاہیے تھے. موسیٰ پڑے رہتے، دیکھو کتنا سکون تو تھا. چلو غلام تھے، کوئی بات نہیں، ذرا ان کا ظلم سہ رہے تھے، ان کی عورتیں ان کے بچوں کو ہی پال رہی تھی، کوئی بات نہیں. برائی تھی، زنا تھا، بدکاری تھی، بیٹھے تو سکون سے تھے نا. نبیوں کا یہ مشن نہیں ہوتا. اگر دنیا کا سکون چاہیے ہو تو اس سے سکون کیا کہ فرعون سے کہ جو تم کہتے ہم کر لیں گے. حضرت ابراہیم کیوں آگ میں گئے؟ مان جاتے کہ نمرود بس مجھے اپنے ساتھ ایک چھوٹی سی کرسی دے دو اور بس میرے ساتھ تھوڑے مشورے کرتے رہا کرو، تو مجھے نہ چھیڑو. حق کے راستے سمجھوتے کے راستے نہیں ہوتے. حق کے راستے جو ہوتے ہیں یہ دنیاوی مفادات کے راستے نہیں ہوتے. یہ بڑی بڑی کرسیاں لینے کے مطالبے نہیں ہوتے. آج کرسی اور آج کے دور میں دنیاوی لالچ دے کر کتنے لوگوں کو حق کے راستوں سے روک لیا جاتا ہے. جس کو دیکھا یہ جانے والا ہے، اس کو کوئی عہدہ دے دیا، اس کو کوئی اعزاز دے دیا کہ پکڑ کے بٹھا لو اس کو تاکہ یہ ہماری طرف آ جائے. دیکھیے، حق کی زنجیریں تو اتنی مضبوط ہوتی ہیں کہ حق کے راہی کو دروازے میں بیٹھ کے جوتیاں بھی سیدھی کرنی پڑے تو وہ کہیں نہیں جاتا. جو حق کے ساتھ لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو کوئی ڈر نہیں ہوتا کہ ان کو کوئی لے جائے گا. کیوں؟ حق تو دل میں پڑتا ہے، اور یہ وہ چیز ہے کہ جو انسان کو خود ہی اپنی زنجیروں میں باندھ دیتی ہے. اندر کی جکڑ بندیاں تو باہر کی زنجیروں سے بہت مضبوط ہوتی ہیں. کسی کو اگر آپ نے روکنا ہے نا، تو دعا کریں اس کا دل آپ کے ساتھ رک جائے. مجھے یاد آ گیا واقعہ، بھی آپ کو شروع میں تھوڑا سا ذکر بھی کیا ہے، سماما کا. یماما کا یہ حاکم تھا، کسی جنگ میں قیدیوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا گیا. میں نام نہیں لینا چاہتی، دل آزاری ہوگی. کوئی بہت ترقی یافتہ اور بہت ویل نون ملک کا بادشاہ لگا لے، اور اللہ کے نبی کے سامنے زنجیری میں کھڑا ہوٹ. آپ ذرا سوچیے کیا وقت ہوگا. لیکن اللہ کے نبی نے کیا اس کے ساتھ معاملہ کیا؟ جنہوں نے ان کو رسی کے ساتھ باندھا ہوا تھا مسجد کی، آپ نے کہا اس کی رسیاں ڈھیلی کر دو. صحابہ سے کہا کہ دیکھو یہ اپنی قوم کا سردار ہے، اس کی اچھی خاطر کرنا، کیونکہ یہ بندے کو عادت ہو چکی ہوتی نا ایک خاص برانڈ کا کھانا کھانے کی. آپ پہلے دن اس کے سامنے سے گزرے، یماما نے آپ کی طرف شکل نہ دیکھی، ایسے رونا سے منہ پھیر لیا. آپ مسکرا دیے. آپ نے پوچھا کہ سماما کیا کہتے ہو؟ کہنے لگا کہ چھوڑ دیں گے تو بہت اچھے شخص کو چھوڑیں گے، میں بہت احسان مند ہوں، میں آپ کے ساتھ یہ کروں گا وہ کروں گا. رہ گئی بات مارنا، مجھے مار دیں، میری قوم بدلہ لے لے گی. آپ گزر گئے. 3 دن تک یہی ہوتا رہا، اور آپ ہر روز لوگوں کو نصیحت کرتے رہے کہ سماما کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، سماما کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا. وہ سارا دن مسجد میں لوگوں کی ایکٹیویٹیز کو دیکھتا تھا. تیسرا دن جب آیا، پھر اللہ کے نبی نے پوچھا سماما کیا حال ہے؟ پھر اس نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ کی مرضی ہے، چھوڑ دیں گے بہت احسان کروں گا آپ پہ بھی، یعنی میں اس کا بہت اچھا بدلہ دوں گا، آئی ایم اے گڈ پرسن، لیکن مارتے ہیں تو مار دیجیے. اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا کہ سماما کی رسیاں کھول دو، اور اسے کہا کہ جاؤ تم آج سے آزاد ہو. وہاں سے نکلا، باہر گیا، کہتے ہیں کہ پانی گرنے کی آواز آئی. تھوڑی دیر کے بعد اندر آیا، اور کہنے لگا اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. جب رسیاں ٹوٹی تو وہ کون سی رسی میں بندھا ہوا آ گیا. کہا اللہ کے نبی تین دن سے میں جاپ کر آپ کے ساتھیوں کا عمل دیکھ رہا ہوں, میرے دل میں اس سے اسلام کی محبت آ گئی. اصل تو یہ باندھ ہے, یہ باندھی ہے. بندہ کیوں مجبور ہو کے کسی کام کو کرے, اس کو یہ پتا چل جائے کہ یہ میرا کام ہے, میرا کام نہ چھٹ جائے, یہ میرے حصے کی نیکی نہ کوئی لے لے. اس موقع پہ آپ دیکھیے کہ سمامہ نے کہا کہ آج کے بعد مکہ والے ایک دانہ اناج کا نہیں مجھ سے پائیں گے, میں اب ان کو مزہ چکھاتا ہوں. اس نے جا کے آرڈر پاس کر دیا کہ مکہ والوں کو کوئی کھانا نہ دو. انہوں نے اس نبی کو ستایا اور ان کی آنکھیں ابل آئیں جب سارا معاملہ پیچھے والا ہوا. پھر انہوں نے اللہ کے نبی کو کہا کہ سمامہ سے کہے کہ ہماری ایڈ کھول دے. پھر اللہ کے نبی نے کہا سمامہ کھول دو ان کے لیے. یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. حق اخلاق کے ساتھ جیتا جاتا ہے. حق کے ساتھ کوئی قوت نہیں ہوتی, اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوتا, لیکن ایمان ہوتا ہے, جذبے ہوتے ہیں, جوش ہوتا ہے. ہوش سے زیادہ جوش بعض دفعہ انسان سے وہ کام کرا لیتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں یہ مثالیں ہمیں کیوں پیش کی کہ ہم اپنا بھی محاسبہ کریں. جو لوگ باندھ باندھ کے رکھتے ہیں نا مجبوریوں میں, یاد رکھیے کہ وہ کسی بھی وقت ان کا ساتھ چھوڑ دائیں گے, ان کو پتا بھی نہیں چلے گا. اصل جو ہے نا, جس بندے کو یہ پتا چل جائے نا کہ میری نسبت اب حق سے جڑ گئی ہے, چاہے میں سیکھ رہا ہوں, چاہے سکھا رہا ہوں, چاہے ہیلپ کر رہا ہوں, کہیں سوشل ورک کر رہا ہوں, کسی کی فلاح و بہبود کا کام کروں, اللہ میری جگہ نہ جائے, اس کو کوئی جکڑ بندی نہیں یاد رہتی کہ میں بنی اسرائیل سے ہوں کہ بنی اسماعیل سے ہوں, اس کو قبطی ہونا یا اسرائیلی ہونا نہیں دکھتا. وہ ہر لمحے اس چیز کے لیے تیار ہوتا ہے کہ اللہ بس مجھے حق کے راستے میں رکھنا, اسی قافلے میں رہو. کہ فاسری بھی عبادی لیلن, رات کو بھی اگر اللہ حکم دے گا تو میں نکلنے کو تیار ہوں. ہاں انکو متبعون, گھر والے پیچھا تو کریں گے, وہ چھوڑ تو نہیں دیں گے کہ بھئی آپ اب کیا ہو گیا, آپ صبح کے کام کر رہی تھی, اب آپ نے نائٹ شفٹیں شروع کر دی. لیکن حق کے راستے میں کچھ لوگوں کو نائٹ شفٹیں کرنی پڑتی ہیں, پھر راتوں کو انتظام کیے جاتے ہیں تو دنوں میں کام ہوتے ہیں. آپ دیکھیے کہ میں صرف سوچتی ہوں کہ یہ ٹرینوں کی صفائی کب کرتے ہیں, سارا دن تو ان کے روٹ چلتے ہیں, بسوں کی صفائی کب کرتے ہیں, یہ سڑکیں کب دھوتے ہیں, کبھی ہم نے آپ نے دیکھی, یہ سارے کام راتوں کو ہوتے ہیں. ایئرپورٹ پہ کبھی ایک رات گزار کے دیکھے, آپ کو ان کا سارا کلیننگ اسکیڈول پتا چل جائے گا, کس وقت کون سی مشین آتی ہے, کس وقت کیا کام کرتے ہیں, کب ویکیوم ہوتے ہیں, کب ماپ لگتے ہیں. سارے اچھے اچھے کام راتوں کو ہوتے ہیں جس میں پلاننگز ہوتی ہیں. اور اگر یہ ایکسٹرا وقت جو ہوتا ہے کام کرنے کا وہی نہ دیا جائے گا تو آپ بتائیے کہ پھر کیا وہ کوالٹی رہ سکتی ہے. آپ سوچیں کہ ایئر ہوسٹس جو ہیں وہ مسافروں کے ساتھ ہی سو کے اٹھے اور آئے, چلے جہازوں کے تو آپ سمجھ لیجئے نا کہ دروازے پہلے سے کھلے ہوتے ہیں نا. لیکن آپ ان چیزوں کو, چھوٹی چھوٹی چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھیں کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ ہمیں سبق سکھاتا ہے نا. کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا کہ دیکھو آپ کو یہ کام رات کو ہی کرنا ہے, کرنا پڑے گا, پیچھا بھی ہوگا, کرنا پڑے گا. اس وقت موسیٰ کو یا ان کے ساتھیوں کو پتا تھا کہ یہ راستہ جو ہے یہ برف کی سلیں بن جانی ہے. دیکھیے آج تو یہ میریکل لگتا ہے, اس وقت تو یہ امتحان تھا موت کا اور زندگی کا. ہم میں سے کتنے ہوتے جو گزر جاتے, وہ کہتے ہیں نہیں پہلے آپ جاؤ, دیکھیں گے جب آپ چلیں گے وہاں جا کے فون کرنا پھر آئیں گے. یاد رکھے بہت ساری دلیلیں لینے والے, بڑی انشورسیں لینے والے, بڑی سیکیورٹیز مانگنے والے کام نہیں کر سکتے. پہلے آپ بتائیں ہمارے حقوق محفوظ ہیں, پہلے بتائیں ہمارا اس کے ساتھ معاملہ کیا ہوگا. حق کا راستہ تو ہے ہی ابلتا ہوا دودھ, ابال آتے ہیں, جوش آتے ہیں, موسیٰ چل پڑے. ہم کہتے ہیں نا کہ وہ گزر گئے, ان کو پتا تھا. آپ اپنے آپ کو لے اس قافلے میں, کوئی آپ سے کہتے آج آج سمندر میں دیکھنا یہ راستہ بن جائے گا, جاتے؟ ہم کہتے نہیں, پہلے چیک کر کے دکھاؤ, ذرا جا کے دیکھو اس کا ٹیمپریچر کتنا ہے, یہ بیچ میں کیا پتا میں جاؤں بیچ میں میلٹ ہو جائے. آپ سوچیے کبھی آپ کسی رائڈس میں بھی جائیں نا تو آپ کو خوف آ رہا ہوتا کہ یہ تو یوں سپن ہوتی ہے, کبھی کوئی ہوتی ہے نا آپ نیچے کھڑے ہوتے ہیں زیادہ ڈر لگتا ہے, اور واقعی نیچے کھڑوں کو زیادہ ڈر لگتا ہے. اسی رائڈ میں جب آپ بیٹھ رہے ہوتے ہیں آپ کو اتنا خوف نہیں آتا, وہ کہتے ہیں آؤ ہمارے ساتھ بیٹھو, کہتے نہیں مجھے ڈر لگتا ہے, کہتے آ جاؤ نا میں ہاتھ پکڑ لوں گا بیلٹ لگا لوں گا. کئی لوگوں کو دیکھے عورتوں کو بڑے ڈر لگتے ہیں, مرد لے جاتے ہیں ساتھ, پھر وہ چلی جاتی ہیں تو بیٹھ جاتی ہیں. نیچے کھڑا بندہ ڈرتا ہے, جس نے اس چیز کو ہاتھ میں تھام لیا وہ چیز اس کو سہارا بن جاتی ہے. آپ اس کو کئی جگہ آزمانا چاہیں تو بالکل آزما سکتے ہیں. آپ جہاز کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں, جہاز کا اڑنا آپ کو اتنا ڈراتا نہیں ہے, آپ شیشے سے دیکھیں جہاز جب چڑھ رہا ہوتا ہے تو آپ کا دل بیٹھ رہا ہوتا ہے. تو کبھی یاد رکھیے کہ حق کے ساتھ جب آپ کی نسبت ہے, حق تو سمجھتے ہیں نا, اللہ کی بات اس وقت زیادہ پوچھ پرتیت نہ کیا کریں. کتنی نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں ہماری, یہ ہو جائے گا وہ نہ ہو جائے, یہ نہ ہو جائے, اچھا آپ یہاں ہم کورس کرنے آئے ہیں, یہ تو نہیں ہوگا, آپ چھٹیاں دیں گے سمر میں ہوں گی, اچھا بچوں کی چھٹی پہ ہوگا, اچھا یہ تو نہیں ہوگا, اچھا وہ تو نہیں کریں گے, اچھا کورس لمبا تو نہیں ہوگا. کود پڑیے اور کریں دعا کہ اسی میں مر جاؤں, کس کو پتہ کل کیا ہونا ہے, بے خطر کود پڑے. واترک البحر رہوا, تھما ہوا رہنے دو, چھوڑ دو اس کو. یہ کب کہا موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے, جب موسیٰ بھی گزر گئے, بنی اسرائیل گزر گئے, پھر موسیٰ نے دیکھا کہ پیچھے فرعون آنا شروع ہو گیا, تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ بند کرے وہ آ رہے ہیں, کہا سٹاپ ڈونٹ وری, ویٹ اٹ, ویٹ ویٹ, آنے دو آنے دو, انہم جند مغرقون. جب بھی کوئی اچھا کام آپ کریں گے نا تو لوگ آپ کو کاپی ضرور کریں گے, یہ لکھ لیں. مجھے محمد شریف صاحب کی ایک بات بڑی اچھی لگتی ہے, المغرب انسٹیٹیوٹ ہے تو اس کے یہ بانی ہیں کہہ لیں, تو ایک دفعہ ہماری ان کے ساتھ میٹنگ تھی, بیٹھے ہوئے تھے, تو وہ بتا رہے تھے کہ مسلم بیہیویئر یا ہیومن نیچر پہ بات ہو رہی تھی کہ جب بھی کوئی کام پہلی دفعہ کرتے ہیں نا تو لوگ اس کو بعد میں کاپی ضرور کرتے ہیں, چاہے اس کا حال خراب کر دیں, اس کی فوٹو کاپیاں بنا کے بیچیں, لیکن بہرحال اس کام کو کرتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ میں دل میں جیلس فیل کروں, میں جب کوئی فلائر بنواتا ہوں نا, یا جیسے کوئی نئی ہماری کلاس لانچ ہوتی ہے, یا ان کا ایک سیٹ اپ ہے پورا جو انہوں نے شروع کیا ہوا تھا, تو کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ سلسلہ شروع کیا یا یہ کرتا ہوں تو میں اس وقت نیت کرتا ہوں کہ اللہ یہ مجھے پتا ہے کہ میں کر رہا ہوں, اب اس کو دیکھ کے بہت ساری آرگنائزیشن یہ طریقہ تعلیم اختیار کریں گی, تو اللہ تعالیٰ اس میں بھی میرا حصہ ڈال دینا. آپ جس چیز کو اپنا روگ بناتے رہتے ہیں, کہتے دیکھا بھی ہماری کاپی کرنے لگ گئے, یہ دیکھا اب ان کو بھی آنکھیں کھل گئی, اب انہوں نے بھی یہ کام شروع کر دی ہے, اور میں سوچتی ہوں کہ جو لوگ آپ کو دیکھ کر وہ کام شروع کرتے ہیں, ہوتے وہ بھی آپ کے صدقہ جاری ہے, وہ کرتے آپ کے مقابلے پہ یا آپ کا توڑ کرنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں, وہ آپ کا صدقہ جاری ہے. کسی نے کہا کوئی بات نہیں, کو وہاں آ کے نہیں سنے گا, وہ بیل ٹاک پہ سن لے گا. میں نے کہا جو بیل ٹاک پہ سن کے بھی آگے پڑھا دیں گے وہ بھی ہمارے ہی ہیں, یہ کوئی ہمارے اور تمہارے کی کھیل تھوڑی ہے. اصل بات کیا ہے کہ بندے کو اللہ کے وعدوں پہ یقین آ جائے, واللہ ہی اللہ کے وعدوں پہ یقین کر کے دیکھے, آپ کو اس دنیا سے گزرتے ہوئے بار بار چٹکیاں کاٹنی پڑیں گی کہ یہ دنیا کی جنت ہے. میں واقعی جنت میں بیٹھ کے اپنی دنیا یاد کر رہی ہوں, یا میں دنیا میں بیٹھ کے جنت دیکھ رہی ہوں؟ صرف اللہ کے وعدوں پہ یقین کر کے دیکھیں. کائنہم جند مغرقون, یہ ان کی ساری ترقیاں یہ آپ کا مقابلہ ان کو ڈبو دے گا. تھوڑا سا ہم فرعون کے اینگل سے بھی اس منظر کو دیکھتے ہیں, رک جاتا, عقل ہوتی تو رک جاتا, گئے جانے دو ان کو ان کے حال پہ, ہماری جان چھوڑ گئے, یہ ادھر سمندر کیا ہم ادھر, بچ جاتا نا. فرعون کیا اس کا پورا یہ لشکر بچنا تھا, فرعون کا جو پیچھا کرنا تھا, روایات میں آتا ہے کہ جب فرعون نے پیچھا کرنے کے لیے خواہش کی تھی تو یہ ڈر گیا تھا, کیونکہ ضرورت اس میں کوئی نہیں تھی اتنی. آپ سوچے نا, جس دریا سے بنی اسرائیل کو پار لگانا تھا, اس میں یہ بھی گیس, کہتے ہیں کہ اس نے اپنا گھوڑا موڑنا چاہا, تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے اس کے گھوڑے کی نقیل دوسری طرف کروائی کہ چل اب مر. جب یہ گیا پیچھے لشکر بھی چل پڑا. انہم جند مغرقون, یہ جند ہیں جنود کی جمع, مغرقون ضرور ڈوبے جائیں گے. ایک ہے مغرقون, وہ کون ہوتے ہیں جو دوسروں کو ڈبوتے ہیں, اور مغرقون جو خود ڈوبتے ہیں. اب اگلی آیتوں کو دل پہ لے کے سنیے. فرعون ڈوب گیا, بنی اسرائیل بچ گئی. کم ترکو من جنات و عیون, وہ چھوڑ گئے بہت سے باغات اور چشمے. وزروع و مقام کریم, سرسبز کھیتیاں اور شاندار مقامات. ونعمت کانو فیہا فاکہین, اور بہت سارا ساز و سامان جس میں وہ عیش کیا کرتے تھے. کذالک وارثناہا قومنا آخرین, یوں ہی ہوا اور ہم نے وارث بنا دیا ان تمام چیزوں کا دوسرے لوگوں کو. فما بکت علیہم السماء والارض وما کانوا منظرین, پس نہ رویا ان کی بربادی پر آسمان اور نہ زمین, اور نہ انہیں مزید مہلت دی گئی. اور ولکت نجینا بنی اسرائیل من العذاب المہین, ہم نے نجات دی بنی اسرائیل کو رسوا کو نذاب سے. کیا تھا وہ رسوا کو نذاب؟ فرعون کی غلامی کا عذاب. کیونکہ انہ کان عالیم من المصرفین, کیونکہ وہ حد سے بھرنے والوں میں سے تھا, متکبر بھی تھا. ولقد اخترناہم علی علم علی العالمین, اور ہم نے چنا تھا بنی اسرائیل کو جان بوجھ کر جہان والوں پر, یعنی اپنے علم کی بنیاد پہ ہم بنی اسرائیل کو آگے لائے تھے، غلطی سے تو نہیں آگے بنی اسرائیل آگے، ان میں کوئی طاقت تھی، ان میں کوئی ٹیلنٹ تھا، اس وقت وہ اللہ سے جڑے ہوئے تھے، اللہ کی پارٹی تھی، اللہ نے ان کو چن لیا. وَآتَيْنَاهُم مِّنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُّبِينٌ، اور ہم نے عطا کی انہیں ایسی نشانیاں جس میں ان کی شریف آزمائش تھی. وہ کیا تھی اس کو آگے دیکھیں گے. 32 آیت تک ذرا دیکھیے کیا تبصرہ ہے فرعونیوں کے ڈوبنے کا. فرعون تو ڈوبا، قوم بھی ڈوبی، گھر کدھر ہے؟ پچھلی قوموں کے ساتھ معاملہ کیا ہوتا تھا کہ جب عذاب آتے تھے، بجلی آئی، کڑک آئی، زلزلہ آیا، گھر بھی ساتھ ہی تباہ ہو گئے. قوم فرعون کے ساتھ معاملہ عجیب تھا، ان کے گھر خالی پڑے تھے اور یہ نکل کے چلے گئے. یہ وجہ ہے کہ آج تک ایجپشن کلچر موجود ہے. یہ جو آپ کو بت پرستی کا کلچر آج دکھتا ہے نا، یہ فرعونیوں کے چھوڑے ہوئے گھروں کی وجہ سے خود چلے گئے. کم طرح کو جس بندے نے اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو نہیں لگایا، چھوڑ دے گا تو پیچھے کیا رہے گا؟ کتنے باغ ہیں ان کے، کتنے چشمے. جب کوئی مرتا ہے تو فرشتے یہی پوچھتے ہوں گے نا، کم ترکو من جنات وعیون، کتنے باغ چھوڑ گئے خیر سے، کتنے قلعے زمین چھوڑ گئے، کتنے پانی کے چشمے چھوڑ گئے، ضرور تو پھر کھیتیاں آ گئیں، کتنے کنال زمین چھوڑ گئے، کتنے ایکڑ زمین تھی ان کی. وہ مکان ان کریم، شاندار مکانات، کوٹیاں، بنگلے کتنی چھوڑی. وہ نامت ان کان فی ہوا کے ہین، وہ ساز و سامان کہاں ہے جس میں یہ عیش کیا کرتے تھے. دیکھیں چھوڑنا تو سب نے ہی، اللہ نہ کرے کہ عذابوں سے چھوڑے بنی اسرائیل کی طرح. اتنا خوبصورت انداز ہے، ان صرف چند آیتوں کی تلاوت سنیں اور پھر ساتھ ہی ساتھ محسوس کریں کہ ان آیتوں میں درد کتنا جھلک رہا
ہے.
صحیح روایت سے پتہ چلتا ہے کہ جب ایک نیک بندہ دنیا سے جاتا ہے تو زمین کے وہ ٹکڑے بھی روتے ہیں جہاں کھڑے ہو کے، جہاں رہ کے وہ عبادت کرتا تھا، اور آسمان کے وہ ٹکڑے روتے ہیں جہاں سے اس کے نیک اعمال جاتے تھے. یہ بھی روایت سے ملتا ہے کہ ہر انسان کے لیے دو دروازے ہیں آسمان پہ، ایک وہ جس میں سے اس کا رزق اترتا ہے اور ایک وہ جس میں سے اس کے اعمال اوپر جاتے ہیں. جب وہ بندہ مرتا ہے تو وہ دروازے اس کو یاد کر کر روتے ہیں. پھر آپ نے یہی آیت پڑھ کے بتائی، فما بقت علیہم السماء والارض، نہ آسمان رویا نہ زمین روئی. اللہ کے نبی نے فرمایا، جو مومن ایسی غریب الوطنی کی حالت، یعنی پردیسی تھا بےچارہ کہیں، جو مومن ایسی غریب الوطنی کی حالت میں مرتا ہے کہ اس پر کوئی رونے والا نہ ہو، تو اس پر آسمان و زمین روتے ہیں. اس پر بھی آپ نے یہی آیت تلاوت کی اور فرمایا، یہ زمین و آسمان کسی کافر پر نہیں روتے. حضرت علی بھی کہتے ہیں کہ نیک آدمی کے مرنے پر آسمان و زمین روتے. اب کیسا رونا ہے؟ صحیح روتے ہیں کہ نہیں؟ ہماری بلا سے کوئی کہہ جی کہ روتے ہیں تو کیا بارش ہوتی ہے؟ آپ کیوں ان کے آنسو اپنے آنسو جیسے سمجھتے ہیں؟ آپ محسوس کریں کہ اللہ تعالیٰ یہاں کیا فیلنگ دے رہے ہیں، کیا حالات ہوں گے۔ کل تک جو اتنے بڑے بنے ہوئے تھے، بڑی بڑی کوٹھیوں بنگلوں کے مالک تھے، اللہ کہاں ان کو لے کر آ گیا اور اس دریا کے اندر جا کے ان کو مار کے پھینک دیا، کوئی چیز ان کے کام نہ آئی۔ تو جب ہم دنیا سے جائیں گے تو ہمارے یہ کام آئیں گی چیزیں؟ ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو کیا واقعی ہماری زندگی کے اندر یہی چیزوں کی فکر اور تڑپ نہیں لگی ہوئی ہر لمحے؟ اور یہاں سے یہ رونے کی بات آ رہی ہے تو وہ بھی یاد آ رہا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ممبر سے اپنے آپ کو جدا کیا تھا، جو وقتی طور پہ قائم کر دیا گیا تھا مسجد نبوی میں، تو جب صحیح ممبر بن گیا تو وہ رو رہا تھا۔ یہاں میرے ساتھ کل تک اللہ کا نبی ٹیک لگا کے خطبہ پڑھتا تھا اور آج وہ دور ہو گیا۔ پتہ نہیں یہ زمینیں کتنا روتی ہوں گی۔ آپ تو کہتے ہیں نا ہمیں یہ جگہ پسند نہیں آئی، یہاں سے چلتے ہیں، آپ کو کیا پتہ زمین روئے۔ آپ کہتے ہیں کیا چنی اللہ نے جگہ ہمارے لیے، اس لیے کہ زمین کا نصیب تھا، اس آسمان کا، اس چھت کا، در و دیوار بھی آپ کو پتہ کہ سنتے ہیں۔ تو کبھی بھی زندگی میں اس احساس سے غافل نہ ہو کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس کا کوئی اثر نہیں مرتب ہو رہا، اس کائنات پہ بھی ہو رہا ہے، اور خوش قسمت ہے کہ جس کے جانے پہ لوگ روئے۔ انگلش کی کہاوت ہے جس کا خلاصہ کیا، کہ جب دنیا میں آتا ہے انسان تو رو رہا ہوتا ہے اور لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو روتا ہے نا، اور دوسرے خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ ایسی زندگی بسر کرو کہ جب تم جاؤ تو تم ہنس رہے ہو اور لوگ رو رہے ہو۔ اللہ کے نبی کے سامنے سے دو جنازے گزرے، ایک جنازہ گزرا، آپ نے کہا مستریحن اور مستراح ان، یا تو آج یہ راحت میں آ گیا اور یا دوسرے اس سے راحت میں چلے گئے، یا لوگ ہمارے آنے سے خوشی کر رہے ہوتے ہیں یا ہمارے جانے پہ خوشی کر رہے ہوتے ہیں۔ آنے کی خوشی بات نہیں ہے، اصل یہ دعا کریں کہ انسان اس قسم کی زندگی بسر کرے کہ جب دنیا سے جائیں تو رہے۔ دیکھیے ایک زندگی ہے ایک عام عورت کی، مردوں کی بات نہیں ہم کرتے زیادہ، مرد کرنے کے لیے بہت ہے۔ ایک عام عورت کی زندگی ہے، ساری زندگی وہ اپنی فرائض کی حفاظت کرتے، بچے پال کے دنیا سے چلی جاتی ہے، اللہ اسے راضی ہو جائے، جب مرتی ہے تو کتنے روئیں گے؟ دو تین بچے اور ایک شوہر، چند دن کے لیے صرف روئے گا، پھر خوش ہو جائے گا۔ لیکن اب سچی کہ ایک زندگی وہ ہوتی ہے کہ جب انسان دنیا سے جائے تو ایک دو نہیں لاکھوں روئے، فرق ہے نا۔ بڑے بڑے آئمہ کرام کی موت کا وقت پڑے، آپ امام احمد بن حنبل، امام مالک، پورے شہر کی گلیاں لوگوں سے بھر گئی تھی۔ ان اماموں میں سے کئی کے جنازے جیل سے اٹھتے تھے، حکمرانوں نے ان کو قید میں رکھا ہوا، لیکن جب وہ مرے اتنا جم بیٹھا تھا، غالباً امام احمد یا امام مالک کی، دونوں کی میں سے کسی ایک کی بات ہے، کہ اتنا بڑا گروہ دے کر خلیفہ نے کہا کہ امام میں نے تجھے قید تو کیا لیکن لوگوں کے دلوں سے میں تیری محبت نہیں ختم کر سکا۔ اصل یہ ہے کہ لوگ آپ کے بعد آپ کو روئے۔ مومن سراسر خیر ہوتا ہے، آپ دو مہینے کسی گھر میں رہ جائیں اور آپ چلے جائیں، فوراً پوچھیں کہ پیچھے کیا چھوڑ کے جا رہی، مجھے خوش کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیوں دعا کی تھی کہ وجل لسان صدق فی الاخرین، اللہ میرے بعد والوں میں میرا ذکر خیر رکھنا۔ آپ کہیں بھی جا کے رہتے ہیں، جو بھی اچھا ہے، کیا کرنی چاہیے کوشش کہ جس دن وہاں سے اٹھیں تو کوئی بعد میں آپ کو اچھا یاد کرے، سچ کھل کے رہتا ہے، چپتا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی باتیں بتا دیں کہ دیکھو زمین و آسمان نہ روئے۔ جب میں مصر میں تھی تو میں ان آیات کو بہت سوچتی تھی، ویرانی ٹپکتی ہے بعض ان کی عمارتوں کو دیکھ کر، بعض صرف بتوں سے بھری پڑی ہیں۔ وما بقت علیہم السماء والارض وما کانوا منظرین، یہ بھی پتا چلتا ہے کہ عروج اور زوال قوموں کا نصیب ہوتا۔ وہ حکمران جب ان کی عظمت کے ڈنکے بجتے تھے، جب ان کی تعریفیں لوگوں کی زبانوں پہ تھی، جب ہر طرف ان کی ساکھ تھی، لیکن جب وہ اللہ سے نہ جڑے، اللہ نے ان کو ایسے حال میں کر دیا کہ ایک آنکھ ان کے رونے کے لیے نہ رہی۔ کہ حکمران بھی تو ایسی حکمرانی کر کے جاتے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں جسے یہ جائے گا ہم نفل مڑیں گے، اور ایسی کہانیاں ماضی قریب اور بعید میں سنتے ہی ہوں گے اخباروں میں، لوگ مٹھائیاں بانٹتے ہیں۔ ایک ایسا حکمران تھا کہ کسی نے اس ملک کے جو بھی تھے انہوں نے میرے سے شیئر کیا کہ جب میں چھوٹی تھی اس وقت بھی یہ بوڑھے تھے، اور اب میں جوان ہو گئی ہوں اور ابھی بھی یہ حکمران ہے۔ پچھلے 30-40 سال سے جو بھی طریقہ کار ہے اس میں قانون ہی وہاں وہ اس ملک میں پاس ہوتا ہے جو ان کے حق میں بہتر ہے، کہ ان کے بعد ان کا بیٹا، ان کے بعد ان کا بیٹا۔ کب تک ہم کب تک رہیں گے اس دنیا میں؟ آج اپنے گھر سے آ کے اپنے پورے گھر کو دیکھیں. اللہ نہ کرے ہم عذاب سے مریں لیکن مرنا تو ہے. پھر لوگ ہمارے جانے پہ بھی کہیں گے کہ ہے کم ترکو من جنات موعون. لوگ ہماری چیزیں دیکھ دیکھ کے یہی تو روتے ہیں نا. کل میری ملاقات کسی بزرگ سے ہوئی, اللہ کرے وہ اگر ہماری بات اس وقت سن رہی ہیں, تو میں نے بہت کچھ لیا ان سے. تقریباً 1.5 گھنٹہ میں نے گزارا. ہماری اسٹوڈینٹ ہے بہت اچھی اور آج کل تھوڑی بیمار ہے, اللہ تعالیٰ ان کو صحت عافیت دے. میں نے کہا آپ مجھے سنائیں, بس آج میں نے آپ سے سبق پڑھنا. کیا لگتا ہے کیا محسوس کرتی ہیں آپ؟ بس افسوس یہ ہوا کہ میرے پاس اس وقت ریکارڈر نہیں تھا, نہیں تو میرا دل تھا کہ میں ان کی باتیں ریکارڈ کروں. عمر کے اس حصے میں جا کے جب بیماریاں بھی لگ جاتی ہیں, کمزوریاں بھی لاحق ہوتی ہیں, ساری زندگی کے تجربے آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں, اس وقت کوئی بندہ کہے کہ یہ دنیا ہے ہی جھوٹ, یہ دنیا ہے ہی کچھ نہیں, اور اللہ اگر مہلت دے تو بس یہ دے کہ میں قرآن پورا کر لوں. کہنے لگی کہ میں اللہ سے کہتی ہوں, اللہ میری پہلی اور آخری خواہش یہ کہ ان کو جگہ دے دے اپنی جہاں پہ تیرا کام سکون سے کر سکے. میں نے کہا اللہ نہ کرے یہ آپ کی آخری خواہش ہے, لیکن ان کے دل کی پکار تھی نا. آپ دیکھیے کہ حقیقت سمجھ ہی وہاں آتی ہے جہاں جا کے موت کو قریب دیکھیں. کبھی آپ کو موقع ملے نا تو جائیں ہاسپٹلز کو وزٹ کریں. میں کہتی ہوں بوڑھوں کی آنکھوں کو دیکھا کریں, ان کے ہونٹ ہلتوں کو دیکھا کریں. کسی کو نہیں پتا کس نے کب جانا ہے دنیا سے, لیکن آپ سوچے نا کہ ایک شمع جب گل ہو رہی ہوتی ہے, بالکل آخری دموں پہ ہوتی ہے نا, تو وہ شعلہ بھی تھر تھراتا ہے. کر کے دیکھ لیں آج یہ تجربہ, وہ تھر تھراتا ہوا شعلہ بندے کو بہت کچھ سنا کے جاتا ہے کہ کم ترکو من جنات و عیون و زروع و مکان کریم. کتنے دنیا میں اپنے مقام بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں, ہمارا خیال ادھر جاتا ہی کوئی نہیں ہے, ہمارا خیال دوسرے پہ اٹھتا ہے. من فرعون انہ کان عالیا من المسرفین, یعنی فرعون کی غلامی سے وہ بڑا متکبر اور حد سے بڑھنے والوں میں سے تھا. وَلَقَدْ اخترناہم علی علم, یہ لفظ اخترنا بھی دیکھ لیں, ہم نے چنا ان کو. خیرہ, خیر کا جو روٹ ہے نا وہی اخترنا کا ہے. کل تک بنی اسرائیل میں خیر تھی, اللہ نے چن لیا. اللہ کو پتا تھا یہ کئی سال کی غلامیوں میں پچھڑے ہوئے لوگ ہیں, یہ اب سونا بن چکے ہیں, ان کا کاربن اب ڈائمنڈ بن چکا ہے پریشر میں رہنے کے بعد. اور واقعی بنی اسرائیل اس وقت اس کیفیت میں تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہجرت کے موقع پہ تھے. میں ایک نقطہ لکھ لیں, بہت خوبصورت تقابل ہے کہ بنی اسرائیل کی حالت اس وقت موسیٰ کے ساتھ وہ تھی جو ہجرت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی بدر کے موقع پہ تھی. مشکلات کی چکی میں جب بندہ پستا ہے نا, اس کا تو جوس نکل آتا ہے, وہ تو چیختا ہے, وہ تو تڑپتا ہے, وہ تو بلکتا ہے. کل بدر میں جیسے ان کی مدد کی گئی کہ 70 مارے گئے 70 چلے گئے, اللہ نے بنی اسرائیل کی بھی اس وقت مدد کی تھی. کیوں؟ علی علم, علم کی بنیاد پہ. اللہ علم پہ چنتا ہے, نہ شکلوں پہ چنتا ہے, نہ رنگوں پہ چنتا ہے, نہ زبانوں پہ چنتا ہے, نہ عربی اجمی ہونے پہ چنتا ہے, نہ نبیوں کی اولاد ہو کہ نہیں ہو اس پہ چنتا ہے. اللہ علم کے ساتھ چنتا ہے کہ کس کو چننا ہے. علی العالمین, جہان والوں پہ چنا, ساری دنیا میں سے چنا, ان کو ورلڈ لیڈر بنایا, حق کا پیغام ان کے پاس امانت کے طور پہ رکھوایا. لیکن اب آئیے ذرا آگے دیکھتے ہیں, یہ چنے ہوئے گروہ کی یہ بگلی کہانیاں سن لیں. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ فرعون ڈوبا, بنی اسرائیل کی آنکھیں کھل گئیں, خوشیوں کے دن شروع ہو گئے. یہی آتا ہے نا تصور میں, غلامی کے اندھیرے چھٹ گئے. وَآتَيْنَاهُم مِّنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُّبِينٌ, ہم نے عطا فرمائی انہیں ایسی نشانیاں جس میں صریح آزمائش تھی. اللہ اکبر, یہ کیا ہوا؟ اصل آزمائش تو بنی اسرائیل کی اب پڑی. کب؟ جب اقتدار ملا. بنی اسرائیل مظلوم تھے, غلام تھے, تو دبے ہوئے تھے, اللہ سے جڑے تھے. ہر بات میں کہہ دیتے ہوں گے دیکھیں آپ کو تو پتہ ہے ہم مجبور ہیں, دیکھیں آپ کو تو پتہ ہے ہم غلام ہیں. کل اللہ نے جب ان کو لیڈرز بنا کے انہی محلات کا وارث کر دیا, اب بنی اسرائیل فیل ہو گئے. یہ ہے وہ ٹرننگ پوائنٹ جہاں پہ لوگوں کے ایمان اور عقائد بگڑ جاتے ہیں. اور وہ خیر, جب خیر ملتی ہے, جب دولت ملتی ہے, تو اس وقت پھر انسان کا ایمان بھی بدلتا ہے. غریب ہوتے ہیں روٹی سالن یا دال ساگ کھا لیا تو نمازیں روزے اچھے, بڑے گھر میں آئے تو نمازیں بھی گئیں، ہے کہ نہیں؟ صبر اور غم کی آزمائش چھوٹی ہوتی ہے، نعمتوں کی آزمائش بڑی ہوتی ہے۔ انہا اولائی لیقولون، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بلا شبہ یہ کفار مکہ بھی تو یہی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ان ہی الا، نہیں ہے یہ مگر موتتنا الاولی، ہماری پہلی موت، وما نحن بمنشرین، اور نہ ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ بنی اسرائیل کو مکہ والوں سے جوڑ دیا کہ دیکھو، نعمتوں کی آزمائش برداشت نہیں کر سکے، یہ اس جگہ کے تقاضے پورے نہ کر سکے۔ دیکھیے، جب کوئی حکومت سے اپوزیشن میں ہوتا ہے، کتنے بیانات آتے ہیں اخباروں میں، کوئی پچھلے دو سال چار سال پہلے کی اخباریں کھولے، اور وہ جو آج حکومت میں ہیں کل وہ اپوزیشن میں تھے۔ حزب اقتدار اور اختلاف کہتے ہیں غالباً، حزب اختلاف۔ سڑکیں نہیں بنی، بجلی نہیں، پانی نہیں، حکومت مستیوں میں ہے، حکومت کو فکر نہیں۔ آج آپ دیکھیں، ایسے لوگوں کو اگر موقع دے دیا جائے تو وہ کہیں گے ریسورسز کوئی نہیں، حالات کوئی نہیں، بجلی کوئی نہیں رہی، فصلیں نہیں، بارشیں نہیں۔ تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ نعمتیں دے کے آزمائش جو ڈالے اس میں پورا اتارے، کوئی فخر نہ کرے، کوئی اللہ کا چنا ہوا نہیں، اللہ کو کوئی نام کوئی سلوگن نہیں پیارا لگتا، کام پیارا۔ جو صبر غم والی آزمائشوں سے اللہ کی مدد سے نکل جاتے ہیں، اگر نعمتوں والی آزمائش میں پکڑے تھے اللہ پھر پھینک دیتا۔ کتنے دن مصر پہ رہے بنی اسرائیلی؟ چند سال، پھر دوبارہ پکڑے گئے۔ جوش آیا، حضرت سلیمان حضرت داؤد کا دور آیا، بہت ملا، لیکن جب پھر پڑ گئے جادو پرستی اور کہانت اور ایسی عجیب و غریب چیزوں نے، اللہ نے اتار کے پھینک دیا۔ عقیدہ آخرت تک خراب ہو گیا، کہتے تھے کوئی نہیں مر کے جینا۔ اللہ نے بنی اسرائیل کی مثال مکہ کے لوگوں کو دی کہ دیکھو، یہ بھی تو جی کہتے ہیں نا کہ مر گئے تو مر گئے، کوئی نہیں دوبارہ اٹھنا۔ آج بھی لوگ یہ کہتے ہیں، ایش کر لو، کس نے دوبارہ جینا؟ فاتو بیا با انا ان کن تم صادقین، جرات اتنی بڑی، کہنے لگے اچھا اگر مرنے کے بعد جینا نا، لے کے تو ہمارے پہلے باپ داداؤں کو، اگر تم سچے ہو کس بات پہ کہ مرنے کے بعد قیامت آنی ہے، لے کے تو آؤ، دیکھ لیتے ہیں کیا ہوگا، کیسے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ دیکھو، اتنے اجڑ ہیں، اتنے جاہل ہیں، اہم خیر ام قوم تبا۔ اے لوگو، ذرا سوچو، کیا یہ لوگ بہتر ہیں یا تبا کی قوم؟ والذین من قبلہم، اور جو لوگ ان سے پہلے گزرے ہیں، کیا ہوا؟ اہلکناہم، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، یعنی ان کی شان و شوکت کے ساتھ ان کو ہلاک کر دیا۔ کیوں؟ انہم کانوا مجرمین، کیونکہ یہ مجرم لوگ تھے۔ یہاں ایک دم تبا کا لفظ آ گیا، پیچھے بات ہو چکی ہے، ایران کے بادشاہ کو کسرا کہا کرتے تھے، چین یعنی چائنا آج کے دور کا، اس کے سلطان کو لوگ حاقان کہتے تھے، خا الف قاف الف نون۔ اسی طرح یمن اور حضر موت کے فرما رواؤں کا لقب تبا تھا، تبا۔ یہ علاقہ اس وقت آبپاشی کے نظام کے باعث بڑا زرخیز اور آباد تھا، لوگ بڑے دولت مند اور خوشحال تھے، یہاں کے بادشاہوں کے جو خزانے تھے وہ بھرے ہوئے ہوتے تھے، ان کی دولت، ان کا غلبہ اس دور میں اتنا زیادہ تھا کہ جیسے آج کی زبان میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ سپر پاور تھے۔ مکہ والوں میں ان کے قصے کہانیاں بہت معروف تھے، اللہ تعالیٰ انہی کو بتا رہے کہ مکہ والوں، آج تم اتنے جو اکڑ رہے ہو، پیچھے تمہیں فرعونیوں کی بات سنا دی، تمہاری کچھ آنکھیں تو کھلی ہوں گی، اب جو باقی رہ گئی ہیں وہ تبا کی باتیں سن لو کہ وہ اچھے تھے یا تم اچھے ہو، ان کو جو اسباق ملے تھے وہ تھے یا تمہارے، تم تو اشرے اشیر کو بھی نہیں پہنچے، تمہارے پاس تو پانی کوئی نہیں، صحراؤں میں تم مر کھپ رہے ہو۔ ان کو تو اللہ نے اتنا کچھ دیا تھا، جب وہ نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ کے عذابوں کا شکار ہو گئے تو تم بتاؤ کہ پھر تمہارا کیا بنے گا؟ غور کرو کہ تم وہی کام کرو جو پچھلوں نے کیا اور ہلاک ہوئے تو تم بچ جاؤ گے۔ کہتے ہیں کہ تبا خاندان کا ایک شخص تھا، وہ مسلمان ہو گیا، اس کا نام ابو کرب تھا، کرب جسے کرب و غم کہتے ہیں نا، اسی نے سب سے پہلے خانہ کعبہ پر قیمتی غلاف چڑھایا۔ جب اس کا گزر مدینہ منورہ کے قریب سے ہوا تو اس کے لشکر کے جو علماء تھے انہوں نے اس کو بتایا کہ یہ آخری نبی کی ہجرت کا ہے، یہاں آ کے نبی ہجرت کریں گے، اور اس کو اس میں اتنی زیادہ کشش محسوس ہوئی کہ اس نے وہاں اللہ کے نبی کے نام میں خط لکھا، جیسے ایک سپوز کر کے عرض لکھتے ہیں، اور اس نے اس میں کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں اور التجا کی کہ میرا ایمان بھی قبول اور قیامت کے روز مجھے اپنی سفارش سے محروم نہ کریں. یہ واقعہ ملتا ہے اور کہتے ہیں کہ وہ خط جو ہے بہت عرصہ تک محفوظ رہا. اس کا ایک کوٹیشن پڑھ کے سناتی ہوں. لکھتا ہے کہ اگر میں اس حیات مستعار میں یعنی ادھار لی ہوئی زندگی میں اللہ کے نبی کی زیارت سے بہرہ مند نہ ہو سکوں تو میری شفاعت فرمائیے اور قیامت کے روز مجھے فراموش نہ کیجئے، کیونکہ میں آپ کے ان امتیوں میں سے ہوں جو پہلے گزر چکے. یعنی اس کا تذکرہ کیا گیا کہ کس طرح سے اللہ نے اس کے دل میں رکھا. کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ کچھ اور ان کے اس دور کے عالم بھی تھے. ان میں سے ایک جماعت نے اسی جگہ پہ رہنے کی اجازت طلب کی. بادشاہ نے ان کے رہنے کے لیے وہاں مکانات بنائے. پھر ان کو جو بھی ضروریات زندگی تھی وہ دی. اس میں جو سب سے معزز ترین عالم تھا کہتے ہیں کہ اس نے ایک وصیت لکھی اور کہا کہ اگر کسی دور میں تجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ملے تو میری یہ عرض ان تک بھیج دینا. 1000 سال یعنی صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور اس قبا کے دور میں صرف 1000 سال گزرا تھا. اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ میں آئے تو وہ جو پرانی چیزیں ہوتی ہیں نا جیسے کھدائیاں ہوتی ہیں، اس میں اس کا یہ خط ملا ابو ایوب الانصاری کے گھر کے پاس تھا اور وہاں یہ خط اللہ کے نبی کو دیا اور آپ نے حضرت علی کو کہا کہ اس کو پڑھ کر سنائے. بہرحال ایسے واقعات ملتے ہیں. کوئی سامنے والے نہیں مانتے، کوئی پیچھے والے مان کے چلے جاتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ دنیا کا مقصد بتاتے ہیں. وما خلقنا السماوات والارض وما بینهما لاعبین، اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کھیل کے طور پر. یہ ہے اصل میں پچھلی ساری آیات کے اوپر کمنٹ. طبا کی قوم نے اگر یوم حساب کا انکار کیا، رنگ رلیاں منائی، جی بھر کر ایش اٹھایا، مقصد زندگی کا یہ بن گیا. فرعونیوں نے یہ کیا، اے مکہ والو تم کب تک یہاں رہو گے؟ یہ زندگی مکافات عمل دہراتی ہے. تم بھی سوچو کل تمہارے سب سے ہوگا کہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑے مقصد سے ہمیں پیدا کیا. ما خلقناہما الا بالحق، ہم نے نہیں پیدا کیا ان دونوں کو، ہما کیا ہے السماوات اور ارض، مگر حق کے ساتھ. حق سے مراد جہاں مقصد ہے. ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان میں سے اکثر حقیقت کو جانتے ہی کوئی نہیں، ہے ہی کوئی نہیں حقیقت کی عقل. آئے کیوں؟ یہاں حق کے مقصد. کتنے لوگ آپ کے میرے ارد گرد رہنے والوں میں، مجھ سمیت اور آپ سمیت، قرآن سے جڑنے سے پہلے سمجھتے تھے کہ زندگی کا کوئی مقصد ہے؟ تو مقصد کے بغیر کام کرنا بھی کوئی بات ہے؟ کوئی کام کرے مقصد کو سامنے رکھے. یہ مضمون پیچھے کئی جگہ آیا کہ اس کائنات میں ہر چیز کا مقصد ہے. سورۃ آل عمران کا آخری رکوع سن لیجئے، اس میں بھی اس پہ کافی ڈیٹیل سے بات ہوئی تھی. کا یہ مقصد کے ساتھ ہے، ایک خاص مسئلہ ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسانوں کو بھیجا، اور اس کے بعد دنیا میں سے جب جائیں گے تو کیا ہوگا. ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین، یقیناً فیصلے کا دن ان سب کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے مقرر وقت ہے. وقت تو آئے گا، اس کا کوئی ڈیلے نہیں ہوگا. ہوگا کیا؟ یوم لا یغنی مولاً عن مولاً شیئاً، جس روز کوئی دوست کسی دوست کے ذرا کام نہ آئے گا. ولا ہم ینصرون، اور نہ وہ مدد دیے جائیں گے، مگر الا من رحم اللہ، سوائے ان کے جن پر اللہ تعالیٰ نے رحم فرمایا. انہ ہو العزیز الرحیم، بے شک وہ سب پر غالب ہمیشہ رحم کرنے والا ہے. کتنی خوبصورت آیت ہے. قرابت، تعلق، باتیں، کسی کی مدد کرنا، یہ سارے مولا کے لفظ میں ہم پیچھے مانی پڑھ چکے ہیں. چاہے نسب کا تعلق ہو، چاہے دوستی کا ہو، یا ہم عقیدہ ہو، یا کسی کو آزاد کیا گیا ہو. قیامت کے دن نہ تو کوئی نسب والا کام آئے گا، نہ دوست کام آئے گا، نہ ہم عقیدہ ہونے والا کام آئے گا، نہ ہم مسلک کام آئے گا. اور آپ نے کسی کو آزاد بھی کر دیا تو بھی کام نہیں آئے گا. الا من رحم اللہ، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ پھر سب سے زیادہ کس کو منانے کی ضرورت ہے، کس کے ساتھ ہمارا تعلق ہو، کس کے آگے ہم واقعی اپنے ماتھوں کو رکھ دیں اور اپنے آپ کو دیکھیں کہ کیا حقیقت میں ہم اس اللہ کو راضی کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں. وہ عزیز بھی ہے اور رحیم ہے. عزیز کس پہ؟ پکڑ لے. رحیم کیا ہے کہ نہیں پکڑتا، پکڑنے کی قدرت رکھنے کے باوجود وہ نہیں پکڑتا. تو سوچو کہ پھر اس کا رحم ہے کہ تم جی رہے ہو. اب اگلی چند آیات بس آپ یہ کہہ لیجئے کہ سورت کا تتمہ اور دو انجام. بالکل ایسے لگتا ہے کہ یہ کرٹن ہٹا لیں تو جنت اور ادھر کا ہٹا لیں تو جہنم. پہلے جہنم کی آیات اکٹھی پڑھیں گے. فرمایا ان شجرت الزقوم, بلا شبہ زقوم کا درخت, طعام الاثیم, گناہگار کی خوراک ہوگا. کھا لے گا تو کیا ہوگا, کل مخلی یغلی فی البطون, پگھلے تانبے کی مانند پیٹوں میں جوش مارے گا. کبھی مرچیں کھائی ہو, کبھی گرم کھانا کھا لیا ہو, پیٹ خراب ہو جائے. کا اتنا گرم کھانا, اتنا گندا بدبودار کھانا پیٹ میں جب جائے گا تو انتڑیوں کے اندر یوں جوش مارے گا. اور زقوم درخت ہے دوزخ کا, کانٹوں والا, کڑوا, کشیلا, نہ ٹہنی ہے اس میں, نہ پتا ہے, نہ پھل ہے, نہ پھول ہے, تھور کے درخت سے ملتا جلتا زقوم. اسی کو آگے جا کے من زری بھی کہا گیا. اللہ جانتا ہے کہ وہ کوئی الگ ہوگا یا دوسرا ہوگا, لیکن بدبودار اور کانٹوں والا کھانا ہوگا. پیٹ میں جاتے ہی جوش مارے گا. محل کہتے ہیں پگھلے ہوئے تانبے کو, گندا تیل, اس کو محل کہتے ہیں. اور بعض کہتے ہیں کہ مردے کے جسم میں سے جو بدبودار پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے نا, اس کو محل کہتے ہیں. کبھی کسی کی ڈیڈ باڈی کو فریز کرنے کے بعد میلٹ کیا گیا ہو, یا کچھ دن کسی کے انتظار میں رکھ دیا جائے, تو اس کے اندر سے جو چیز نکلتی اس کو محل کہتے ہیں. یغلی, جوش مارے گا, ادھر سے ادھر جائے گا پیٹ کے اندر. فل بتون, بطن کا بتون, یہ کہ بھائی پیٹ کی بات کیوں آ گئی, کیونکہ پیٹ ہی کے اندر تو گیا تھا. دیکھیے کہ دو چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کے جہنم میں جانے کی بہت بڑی وجہ بنیں گی, زبان اور پیٹ. زبان سے حرام کھانا بھی گیا اندر, اور زبان سے حرام لفظ بھی نکلے. یا بہت سارے لوگ زبان کے غلط استعمال سے جہنم میں جائیں گے, اور یا پیٹ کے غلط استعمال سے. جو کھانا اندر جاتا ہے وہ پیٹ میں جاتا ہے نا, کیا یہ کھانے ہضم ہو جائیں گے جو اللہ کی نافرمانیوں کے؟ دنیا میں تو لگتا ہے ہو جائیں گے, لیکن اللہ تعالیٰ اس کو پاک بھی تو کرنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ دیکھیے لوگوں کو پاک کرنے کے لیے وہاں جا کے پگھلا رہا ہے. کیسے؟ پہلے پیٹ میں کھولتا ہوا پانی ڈالا, پھر وہ کھولنے لگا پگھلے ہوئے تانبے پہ. اور کاپر آپ کو پتا ہے کہ بہت ہائیلی ٹیمپریچر پہ جا کے میلٹ ہوتا ہے. پھر صرف اتنا ہی نہیں, کغل الحمیم, جیسے کھولتا ہوا پانی جوش مارتا, ان کے سروں پہ گرم پانی ڈالا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جن دماغوں میں اسلام کے خلاف شکوک و شبہات آگے تھے نا, ان کو کھولتے پانی سے سٹرلائز کیا جائے گا. آج کہتے ہیں جراثیم مارنے کے لیے چیز کو ابالو, بچوں کے فیڈر ابالتے دیکھے ہوں گے اپنے لوگوں کو. اس طرح اللہ ایسے دماغوں کو ابالے گا گرم پانیوں میں, تاکہ اسلام دشمنی کے جراثیم مر جائیں. پیٹ کیوں گرم پانیوں سے کھولیں گے؟ تاکہ پیٹ سے حرام کی چربی نکلے, زبان کے راستے جائیں گے. پھر کہا جائے گا خذوہ فاتلوہ الی سواء الجحیم, حکم ہوگا اس نافرمان کو پکڑ لو, پھر اس کو گھسیٹ کر لے جاؤ جہنم کے وسط میں. وسط میں کیوں؟ سب سے زیادہ ٹیمپریچر مڈل میں ہوتا ہے. پھر کیا کرو؟ ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحمیم, پھر انڈیلو اس کے سر پر کھولتا ہوا پانی اسے عذاب دینے کے لیے. کہتے ہیں کہ جہنمی کو جب پانی پیش کیا جائے گا, پہلے تھور کا درخت کھائے گا, کانٹوں والا, حلق میں پھنسے گا, کڑوا ہوگا, کسیلا ہوگا. پانی مانگے گا تو ابلتا ہوا حمیم دیا جائے گا, تو پینے سے انکار کر دے گا, تو اس کے سر پہ ہتھوڑے مار کے وہ گرم پانی سر کی کھوپڑی کے راستے پیٹ میں ڈالا جائے گا. جیسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی بیمار ہوتا ہے نا, تو وہ کھانا ہضم نہیں کر سکتا, تو پھر کہتے ہیں اس کو ڈرپ لگا دو. کھانے کی نالی پیٹ میں کہیں اور سے ڈال دی جاتی ہے, کبھی پیشاب کی نالیاں کسی جسم کے حصے سے نکال کے باہر بیگس کے ساتھ باندھ دی جاتی ہیں. کیا جہنم آپ کو ایسا آپریشن تھیٹر نہیں دکھ رہا؟ اور سب سے بڑھ کے کہا کیا جائے گا زق چک. انکا انت العزیز الکریم, تم بڑے معزز اور مکرم ہو. چوٹ لگانے کا انداز ہے, کھاؤ نوش فرمائیے. بڑے عزیز, بڑے غالب اور بڑے کریم بنتے تھے نا, بڑے فاسٹ فوڈ تمہارے چلتے تھے, بڑے ڈرنکس تم پیتے تھے, آج چکھ کے تو دیکھو. کیوں بھائی؟ آخری آیت میں اس کا جواب ہے, ان نہا سما کن تم بھی تم ترون, بے شک یہ وہ ہے جس کے بارے میں تم شک کیا کرتے تھے. یہاں پتہ چلا یہ شک والے شخص کی سزا ہے. شروع میں بات کی ہے نا ہم نے شک پہ صورت کے, دعا کرے اللہ دل سے شک نکال دیں, ہدایت کے راستے سے شک سارے دور ہو جائیں, ورنہ نہیں چل سکیں گے. ایک نماز نہیں پڑھ سکتے, کہاں پھر زندگی لگانی اس کام میں. اب آپ ذرا سوچئے کہ جہنمیوں کو کہاں جا کر پیش کیا اللہ تعالیٰ, کیسے لوگوں کو دنیا میں دکھا رہا ہے کہ تم ان چیزوں کو محسوس کرو. اب یہاں آپ دیکھیے کہ پیچھے جہنم کی آیت ہے, سب کچھ ہے. میں چاہوں گی کہ آپ صرف آیت 49 کو دیکھیں, پچھلا بھی چھپا لیں اگلا بھی چھپا لیں, اور صرف اس قرآن کی ایک آیت کو پڑھیے, زق انک انت العزیز الکریم, چکھیے آپ بڑے معزز اور مکرم ہیں ہمارے پاس. اسی ایک آیت سے کیا پتہ چلتا ہے, کسی کو کہا جا رہا ہے آپ کھائیں آپ کی ہم بہت عزت کرتے ہیں, کوئی ہوٹل والا کوئی ریسٹورانٹ والا قرآن کی آیت نکال کے اپنے بورڈ پہ لکھوا لے اور لوگوں سے کہے کہ آپ کھائیے آپ بہت عزت والے. ٹیکسٹ کے بغیر دیکھے تو آیت بالکل ٹھیک لگتی ہے نا, لیکن آپ سوچئے کہ کیا یہ آیت اس ٹیکسٹ میں آتی ہے. یہ ایک احساس کیوں دلوایا کہ ہمارے ہاں قرآن کے ساتھ یہی ظلم ہو رہا ہے, ادھر ادھر سے آیتوں کو کاٹ کوٹ کے لا کے پیش کر دیتے. کوئی اس کو نہ پڑھے تو لگے گا کہ بالکل اس کا مطلب یہ ہے کہ پلیز نوش فرمائیے اور آپ بڑے اعلیٰ ہیں, آپ میں سے کوئی پڑھ کے یاد کر رہے اور اپنے مہمانوں کو کہ ذک انک انت العزیز الکریم, کھائیے آپ کو ہماری نظر میں بڑے عزت والے ہیں, تو بات بنے گی. کتنوں کو پتا کہ اس کے پیچھے کیا اور اس کے آگے کیا. آگے ہم پڑھیں گے سورہ قاف میں ایک آیت آ رہی ہے, قیامت کے دن آنکھیں کھلنے کی بات ہے اور لوگ اس کو, میں نے خود پڑھی ہے, آئی سائٹ جو چیک کرتے ہیں نا, کیا بولتے ہیں ان کو, آئی اسپیشلسٹ یا گلاس, ان کی دکانوں کے اوپر لکھی تھی پاکستان میں کہ آج تیری نگاہ بڑی تیز ہو گئی, ہے نا کھیل. ادھر سے ادھر سے چھوڑ کے بیچ میں سے جب چیز پکڑیں گے تو یہی ہوگا نا. تو دعا کریں کہ لوگوں کو ٹیکسٹ کے ساتھ قرآن پڑھنا آ جائے, تلاوت سنتے ہیں اور صرف اس وقت اپنا محاسبہ کریں اور دعا کریں اللہ کوئی ایک بندہ بھی دنیا کا ایسا نہ جو اس آگ میں جائے. ہمیں خود نہیں بچنا, دوسروں کو بھی بچانا ہے.
إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون.
بھی آیتیں بہت ہی خوبصورت اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ ڈرا ہوا دل ہو تو باتیں بھی زیادہ سمجھ آتی ہیں. ان المتقین فی مقام امین, یقیناً پرہیزگار امن کی جگہ میں ہوں گے. فی جنات و عیون, باغات میں اور بہتے ہوئے چشموں میں. یلبسون من سندس و استبرق متقابلین, پہنے ہوئے ہو کے لباس باریک اور موٹے ریشم کا, آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. کذالک, ہاں یوں ہی ہوگا, اور اس سے بھی بڑھ کے. وزوجناہم بحور عین, اور ہم بیاہ دیں گے ان کو گوری گوری بڑی آنکھوں والی عورتوں سے. یدعون فیہا بکل فاکہت آمنین, وہ منگوا لیا کریں گے وہیں ہر قسم کا پھل اطمینان سے. اور سب سے بڑھ کے, لا یذوقون فیہا الموت الا الموت الاولى, نہ چکھیں گے وہاں موت کا ذائقہ سوائے اس پہلی موت کے. ووقاہم عذاب الجحیم, اور بچا لیا ان کو اللہ نے عذاب جہنم سے. کیسے بچے؟ عملوں سے, خواہشات سے, تمناؤں سے. فضلم میں ربک, محض آپ کے رب کی مہربانی سے. اور ذالک ہو الفوز العظیم, یہی ہے بڑی کامیابی جس کی انہیں آرزو تھی. یہ ساری باتیں کہاں پڑی؟ قرآن میں. اور قرآن کیا ہے؟ فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون, بس ہم نے آسان کر دیا ہے ان کو آپ کی زبان میں تاکہ وہ نصیحت قبول کریں. اور جو نہیں کرتے نصیحت قبول قرآن سن کے بھی, فارتقب انهم مرتقبون, تو بس آپ بھی انتظار کیجئے. کس کا؟ ان کی پکڑ کا. اور وہ بھی انتظار کرنے والے ہیں. کس کا؟ کہ کب اللہ کی مدد آپ تک آتی ہے. بہت ہی خوبصورت طریقے سے جنت کی نعمتوں کی بات ہے. پیچھے جہنم کی اتنی اسٹرانگ آیتیں تھیں کہ جو انسان کو ایسے محسوس کراتی ہیں کہ اس کی جان حلق میں پھنس گئی. اللہ تعالیٰ کا یہ پیار دیکھیے کہ جہنم کی آیتوں کے بعد جنت کی آیتیں اپوزٹ بھی ہو سکتی تھیں. ہم کہتے ہیں پہلے اچھی چیز دکھاؤ, لوگ شوق میں آ جائیں گے, پھر غلط چیزیں دکھاؤ. میں کہتی ہوں غلط بات ہے, پہلے ان کو مشکلات دکھاؤ, جم جائیں گے, خوشخبریاں پائیں گے, ورنہ سہار نہیں پاتا انسان. اب دیکھیے کہ متقیوں کی جو بات یہاں پیش کی گئی کہ فی مکان امین, امن کی جگہ میں ہوں گے. کس کو ملی جنت؟ تقوی والوں کو. تقوی کیا ہے؟ محتاط زندگی بسر کرنا, بچتے بچاتے اس دنیا سے گزر جاؤ. اب دیکھیے کہ امن کی بات کی ہے نا, ہم اگر ایک چھوٹی سی مثال لے کے سمجھ لیں اس بات کو تو سمجھ آئے گی. آپ ایک ملک سے دوسرے ملک ٹریول کرتے ہیں, اپنے سامان میں کیا رکھتے ہیں؟ کوئی ایسی چیز رکھنا چاہتے ہیں جس کے پکڑے جانے کا ڈر ہو؟ تیزاب, پیٹرول تو چھوڑ دیجئے, پانی کی بوتل نہیں رکھتے, لیکوڈ جلاؤ نہیں ہوتے, آپ نہیں رکھتے. بن فرض اگر کوئی آپ کو سامان دیتا ہے کہ آپ یہ میرا سامان لے جائیں, لوگ کیا کرتے ہیں؟ پہلے دکھائیں ہیں کیا, چیک کرتے ہیں. بل فرض کسی نے کچھ دے دیا ایسی چیز, آپ نے سامان میں رکھ دی, پوچھا یہ تو نہیں وہ تو نہیں, کہتے نہیں یہ کچھ نہیں, ڈال دیا. وہاں ان کے اسکینر میں آ گیا, کسٹم پہ آ گیا, کھل گیا, بھائی یہ کیا ہے؟ آپ روئیں, آپ چیخیں, آپ چلائیں, خدا کے لیے یہ میرا نہیں ہے, یہ مجھے کسی نے دے دیا تھا, میں نے رکھ لیا, کیا آپ کو چھوڑ دیں گے؟ نہیں چھوڑیں گے نا. تو بس اس مثال کو سمجھ لیں. ان المتقین فی مقام امین, امن کا, سکون کا, اطمینان کا مقام ان کو ملے گا جو دنیا میں احتیاط کی زندگی بسر کریں گے, بچتے بچاتے ضرورت کی حد تک صرف اس دنیا کو لیں گے. اگر بغیر چیک کیے لوگوں کے عقائد, ان کے نظریات قبول کر لیا, کل قیامت کے دن پکڑ ہو جائے گی, کوئی مدد نہیں کرے گا. تقویٰ کیا ہے؟ خود کو بچاؤ. دیکھیے آپ نے لوگوں کو گاڑی چلاتے دیکھا ہوگا, ڈرائیونگ کا بھی ایک تقویٰ ہوتا ہے. اور وہ کیا؟ جب ڈرائیورز بندے کو ڈرائیونگ سکھاتے ہیں نا, تو ایک اصول بتاتے ہیں انگلش میں, جس کا خلاصہ کیا ہے کہ ڈرائیونگ ایسے کرو کہ روڈ پہ جتنے لوگ گاڑی چلا رہے ہیں ان میں سے کسی کو ڈرائیونگ نہیں آتی. مطلب کہ سیفٹی فرسٹ. آپ ٹھیک چلا رہے ہیں لیکن آپ ذہن میں رکھیں کہ سامنے سے آنے والا غلط ٹرن لے لے گا. تو خود کو بچاؤ, یعنی یہ مین رول ہے ڈرائیونگ کا, خود کو بچاؤ. تم نے اپنے آپ کو کسی مشکل میں نہیں ڈالنا. جس کی جتنی بڑی گاڑی ہوتی ہے نا وہ اتنی احتیاط سے چلتا ہے, ایسی ہے نا. مثلا کوئی نیو برانڈ نیو لینڈ کروزر لے کے آتا ہے, روڈ پہ کیسے چلے گا؟ اسٹاپ سائن سے پہلے رک جائے گا. اگلی گاڑی سے کتنا فاصلہ ہوگا, رک جائے گا. کیوں؟ کہ میری گاڑی کو رگڑنا پڑے, میری گاڑی خراب نہ ہو. اسی طرح یاد رکھیے کہ جن کے اعمال شاندار ہونے لگتے ہیں نا, اور ماشاءاللہ آپ لوگوں کی طرح قرآن پڑھنے کے بعد جو دل میں اس کی بہار آتی ہے وہ اتنے ہی مستعد ہو جاتے ہیں. تقویٰ کیا ہے؟ ہر سٹاپ سائن سے پہلے رک جاؤ کہ اس پہ رک رہی ہوں, رکوں کہ نہ رکوں. ہینڈ بریک لگتا ہے تقویٰ کی صورت میں. نئی گاڑی ہے نا, اب آپ کا بھی ایمان نیا نیا اس وقت. قرآن آپ کو نئے نئے کام کرنے کی دعوت دے رہا ہے, بڑے بڑے فیصلے کرنے کی دعوت دے رہا ہے آپ کے لیے. مختار طریقہ کے ہر اس غلط چیز سے بچ جائیں جو آپ کا ایمان چھین لے. کبھی ایسے دوست سے مشورہ نہ کریں اپنے کسی کام کا جو خود آپ کی اس کلاس سے نہیں جڑا ہوا. یہ ایک چھوٹی سی نصیحت کروں گی اپنے آپ کو بھی دوسروں کو بھی, جو چیز آپ کی ہوتی ہے نا وہ آپ کو پتا ہوتی ہے اپنی ضرورت. جو آپ کی کسی دکھ سکھ کے ساتھی نہیں ہے نا, وہ آپ کو کبھی سے مشورہ نہیں دیں گے. آپ کو اپنے ایمان بچانے ہیں, آپ اس کی کوشش کریں گے. اب اس کے اپوزٹ ایک لیتے ہیں, کسی کی پرانی گاڑی ہے, پہلی رگڑے کھائی ہوئی ہے, ڈینٹ پڑے ہوئے ہیں, کیسے گاڑی چلاتے ہیں لوگ؟ کہتے ہیں خیر ہے نا, اب تو ویسے ہی پھینک دیے, یہ ٹھیک تو ہونی نہیں, غیر مختار ہو جاؤ. بس یہ ہے مثال اس شخص کی جس نے گناہ لگا لگا کے اپنی روح کو داغدار کر دیا. ایک گناہ کرتا ہے نا اگلا کرنا آسان ہو جاتا ہے. آپ کہتے ہیں ہائے ہائے یہ گناہ کیا کیسے؟ اس لیے کہ گاڑی گندی ہے, پرانی گاڑی ہے, ڈینٹ پڑے, رگڑے پڑی ہیں. اور ایسے گاڑی والے سے تو لوگ بھی بچتے ہیں, ان کو پتا ہوتا ہے کہ اس نے کیئرفلی نہیں چلانی, اس لیے اس سے دور رہو. تو اپنے اعمال کو خوبصورت گاڑیاں بنا لیں گے. اللہ تعالیٰ امن کی باتیں کرتا ہے, فی جنات و عیون. اب تو بس وہ ہے جو تم چاہتے ہو, اچھے اچھے گھر, اچھے اچھے باغ, چشمے اور حریر اور ریشم پہن لو. یل بسون, ایک ہوتا ہے تم پہنو, یہ نہیں ہے لفظ. یل بسون مجھول ہے, وہ پہنائے جائیں گے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے نئی دلہن کا جوڑا تیار ہوا اور لوگ اس کو بڑی ادا سے پہنا رہے ہوتے ہیں, وہ بھی اس دن ایسے سوچتی ہیں کہ ان کو چلنا بھی نہیں آتا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جنت میں ریشم پہنائیں گے. سندس کہتے ہیں باریک ریشم کو, جو اوپر ہمارے کپڑوں کا باریک ہوتا ہے نا کپڑا, اور گنزا ٹائپ. اور اس تبرک موٹا ریشم جو نیچے, عموماً نیچے موٹے کپڑے کی شمیز لگائی جاتی ہے سستی سی. اللہ کہتے ہیں میں تمہارے جو شمیزوں کا کپڑا ہوگا اس کو بھی ریشم کا کر دوں گا. اور ریشم تو ہم کہہ رہے ہیں نا, ہمیں نہیں پتا وہاں کیا ہوگا. اور بیٹھیں گے کیسے؟ متقابلین, آمنے سامنے. کیوں بھلا؟ نہ دلوں میں کینہ, نہ کوئی گناہ کیا ہوا ہے کہ نظریں نہ ملا سکے, نہ دل دکھایا ہوا ہے, نہ کدورت ہے پیٹ پھیرنے کی بجائے آمنے سامنے ہوں گے. یہ ان کی محبت کی بات ہے. اور کذالک, ہاں اسی طرح ہوگا, وزوجناہم بحورین عین, پھر ہم تمہاری شادیاں کروا دیں گے دھوم دھڑکوں سے, وہاں جا کے اپنے سارے ارمان پورے کرنا. دنیا میں شادی کا موضوع ایک ایسا ہوتا ہے کہ جس پہ لوگ بہت سینسٹیو ہوتے ہیں. پہلی بات ہے دنیا میں ہر ایک کی شادی ہوتی نہیں, کوئی بات نہیں, یہ دنیا کون سی ہمیشہ کی ہے. وہاں اللہ کہتے ہیں ہم تمہارے بیاہ کرائیں گے, وہاں تمہاری اپٹن ہوں گے, تمہاری مہندیاں ہوں گی, اور وہاں جا کے کام کرو. بس شرط کیا ہے کہ کچھ بن جاؤ, اور وہ کیا؟ پہلے درجے پہ مسلم بنو تاکہ جہنم سے بچ جاؤ, پھر اگلے درجے پہ محسن بن جاؤ تاکہ جنت کے اعلیٰ درجے پالو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسی جنت کہ جہاں جا کر کبھی بھی ان کو وہاں سے نکالا نہیں جائے گا, اور وہاں پھل کھائیں گے امن سے. کوئی موٹے ہونے کا ڈر نہیں کہ شوگر ہائی ہو جائے گی. اب آموں کا سیزن آ رہا ہے, کتنی آزمائش ہوتی ہے گرمیاں شوگر پیشنٹس کے لیے. لا یسوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی, آپ کوئی کہہ دے, مثال لے لیجیے اپنی زندگی جو آپ گزار رہے ہیں اس وقت, کوئی آپ کو کہہ دیں کہ اب آپ کو موت نہیں آنی, میرا حال ہم اسی پہ خوش ہیں. لیکن وہ نعمتیں وہ جنتیں اور موت نہیں آنی, اور اللہ کہتے ہیں ہم نے بچا لیا ان کو عذاب جہنم سے. کیسے فضلم میں ربی کا, ذالک هو الفوز العظیم. ایک لفظ کہنے کی ضرورت نہیں محسوس ہو رہی, اللہ کا کلام اتنا پیارا ہے. فانما یسرناہ بلسانک, ہم نے آپ کی زبان پہ اس کو رواں کر دیا ہے, بس بات تو پیچھے ہماری ہے. کیوں؟ لعلہم یتذکرون, تاکہ نصیحت پائیں. فارتقب انہم مرتقبون, مادری زبان میں بھی ہے پھر بھی نہیں سنتے, پھر بھی نہیں سمجھتے. آسان ہے پھر نہیں سمجھتے. تو بس سمجھ لیں کہ ان کی بربادی کی گھڑی قریب ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں جنت والے اعمال کرنے اور اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحمت کا حصہ لینے والا بنا دے. یہاں پہ سبق بھی پورا ہوا, سورت بھی پوری ہوئی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
ان المتقین فی مقام امین فی جنات وعیون یلبسون من سندس واستبرق متقابلین كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. جی الحمد للہ, ہماری سورة جی الحمد للہ رب العالمین. تو سسٹرز, ہماری سورة بھی مکمل ہوئی اور ماشاء اللہ ہم نے سورة الدخان سے کیا سیکھا. اب دیکھیں کہ جنت کی بات سنتے ہیں تو پھر چاہتے ہیں کہ ہم بہت جلدی پہنچ جائیں, پھر انسان کا مورال بہت بوسٹ ہو جاتا ہے نا. الحمد للہ, اور اتنا کچھ وہاں ہے, کتنی زبردست آیات کے ساتھ ہمیں ایک طرح سے موٹیویٹ کیا جاتا ہے. اور اسی طرح سے اس سورہ کے اندر جو ہم جہنم کی بات پڑھتے ہیں تو وہ کس قدر خوفناک سی ہے نا. ہم اسے کوئی نہیں چاہتا کہ ہم وہاں جائیں, نہ یہ کہ ہم کسی دوسرے کے لیے ایسا چاہ سکتے. جہنم کی بات سن کر بہت ڈر لگا. بالکل صحیح کہا آپ نے, بالکل صحیح کہا آپ نے. اور وہی بات کہ ہمیں بیلنس کے ساتھ لے کر چلنا ہے, جب کسی کو ہم نصیحت کریں تب بھی, اور جب ہم اپنی اصلاح کے لیے سنیں تب بھی. نہ یہ کہ صرف ہم جنت کے اوپر سوچتے رہیں, نہ یہ کہ ہم صرف جہنم کا خوف کھاتے رہیں, بلکہ بیلنس سپورٹ بہت ضروری ہے نا. عذاب جہنم سے اپنے ساتھ دوسروں کو بھی بچانا. جی بالکل, بالکل صحیح. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان عذابوں سے بھی بچائے اور ہمیں عذاب سے بچا کر جنت میں داخل کریں. آنسو بہ رہے تھے. جی بالکل, بالکل صحیح بات ہے کہ ایسی صورتیں ہیں, پورا ایک منظر کشی کر دینے والی بات ہے نا, کہ جہنم کی بھی ہر چیز کو کلیئرلی ہمیں جیسے امیجنیشن میں لے گئے کہ ایسا ہو سکتا ہے. تو ہم میں سے تو ہر ایک کو یہ فکر لگ گئی ہے. الحمدللہ, اللہ سے دعا ہے کہ جو ہمارے اردے ہیں وہ بھی اسی شوق اور ذوق سے, اور بلکہ اس سے زیادہ ہمارا بھی شوق بڑھتا جائے اس قرآن کے لیے. آمین یا رب العالمین. جی انشاءاللہ یہ کہ ہم بھی اپنی کلاس یہیں کنکلوڈ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے لیے ہر معاملے میں آسانی کرے, ہر خیر کے معاملے میں. آمین یا رب العالمین. انشاءاللہ کل پھر دوبارہ آپ لوگوں سے ایک نئی کلاس میں ہم دوبارہ ملاقات کریں گے. اور اب تو ہمارے پاس ایک بہت بہترین ریمائنڈر ہے کہ ہماری میٹنگ, ہماری ایک دوسرے کے لیے ہیلپ کرنا, کوآرڈینیٹ کرنا اور بات کرنا, یہ سب اللہ کی خاطر ہے. اور الحمدللہ یہ دوستیاں قیامت کے دن ختم نہیں ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ. یس, اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے رستوں پر قبول کریں. آمین یا رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا انك السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.